کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، من سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی اگر کہہ لیں، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، زیادہ اچھا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی اور افطار کا ٹائم آ گیا تو اب نیت کر لیں اور افطار کر لیں، مگر مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 25ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین اتار قسط دوسری کے پیج نمبر 25 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ، آج رجب شریف کی 25 تاریخ اپنی برکتیں لٹا رہی ہے اور مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ آج دستار فضیلت کا اجتماع بھی ہے۔ ہمارے طلباء کرام، جس میں درس نظامی کرنے والے 436 کا فگر ملا ہے مجھے، اور تخصصات کرنے والے طلباء کرام 74، یوں کل 510 طلباء کرام کی آج دستار فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سب کو بہت 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 مبارکباد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدارس المدینہ کے جو طلباء کرام حفاظ ہیں اور جو ناظرہ خائیں، ان کا تقسیم اسناد بھی آج ہے الحمدللہ۔
مدارس المدینہ کے حفاظ کرام بھی ہیں اس میں، یہ میرا نہیں لکھ کر، یہ کتنے ہیں؟
یہ تقریباً 8000 بنتے تھے دونوں ملا کر، تو یہ 7500 ہوں گے۔
یہ بھی دستار بندی ان کی بھی ہے؟
ان کی تقسیم اسناد سند دی جائے گی،
آج ہی دی جائے گی۔
7500 کو آج نہیں دی جائے گی،
تقسیم ہوں گے نا مختلف۔ یہاں تو اتنے سارے تو ہوں گے نہیں، نظر آتے، سمجھ پڑ جاتی، یہ تقسیم ہے۔ تقسیم درس نظامی والے بھی بہت ہیں، ہماری یہاں تقسیم ہے تو یہ غالباً کراچی کے ہیں نا، صرف کراچی کے اس وقت جو جمع ہیں۔
1673 حفاظ ہیں، بقیہ جو ہے وہ ناظرہ خان۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو برکت دے، سبھی کو میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد، اور ان کے والدین اور اہل خاندان کو بھی مبارکباد۔ آج حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی بھی شب عرس ہے، 25 رجب شریف کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ بڑی برکت والی رات ہے، رجب کا مہینہ ہے، آئیے رجب شریف کی دعا کر لیتے ہیں۔ اور آج ویسے یوں دیکھا جائے تو سجاد و احد، سجاد اور حاجی احد رضا لاہور میں جو شہید ہوئے تھے غالباً 95 میں شاید ان کی بھی آج 25ویں شب. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اہل بیت کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے شہزادے حضرت امام موسیٰ قادم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم پیشوا حضرت امام موسیٰ قادم رحمۃ اللہ علیہ کی 25 رجب شریف کو عرس ہوتا ہے، تو آج ان کی 25ویں شب ہے، عرس شریف کی رات ہے. آپ کا مبارک نام موسیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم. اچھا آپ کا نام کاظم یوں پڑا کہ اب کاظم من غصے کو پی جانے والے، تو کوئی آپ کو ستاتا، تنگ کرتا، تکلیف دیتا، انتقام نہیں لیتے تھے، صبر فرماتے تھے. اس کے واقعات بھی ہیں اس صبر کے آپ کے، تو یوں آپ کا نام کاظم پڑ گیا، غصہ پینے والا. تو ہمارے پیشوا ایسے تھے اور ہم میں کہ غصے میں پاگل ہو جاتے، لڑا لڑی مارا ماری کر دیتے، تو ہمیں اس سے برکت لینی چاہیے. اور غصہ آ جاتا ہے، عوام بولتے غصہ حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، بندے کا اس میں قصور نہیں ہوتا، غصہ آ جاتا ہے. اب اس کو اگر گناہ پر ختم ہوتا ہے غصہ، بعضوں کا گناہ پر ہی ختم ہوتا ہے غصہ، گناہ کرے اسے مارے گا، گالی دے گا، پھر تھوڑا سکون ملے گا. تو اب یہ کہ اس نے ظلمن ایسا کیا ہے، مارا ہے کسی کو ناحق، یا گالی ہوتی ہے، تو بہرحال یہ گناہ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، تو اس کے لیے جہنم کا مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ. تو غصے کو پی جانا چاہیے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور قرآن کریم نے اس کی تعریف کی ہے، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو غصہ پی جانے والوں کی تعریف قرآن کر رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم غصہ پینے والے بنے، غصے میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے والے نہ بنے. تو حضرت شہزاد علی وقار حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک راتیں عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے، بہت زیادہ عبادت کرنے کے سبب آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. حلم بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پینے والا آپ کی پہچان بن گیا ہے. جب بھی امام موسیٰ کہا جائے گا تو امام موسیٰ کاظم کہا جائے گا، یہ اس طرح آپ کا نام لیا جاتا ہے. عجز و انکسار کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے آتا تو اس کے سلام عرض کرنے سے پہلے آپ خود سلام میں پہل فرما دیتے. اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پائے ہے، یعنی کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہے، تو آپ اس کی بھی ضرورت ہوتی تو پوری کر دیتے. تو اس طرح مطلب یہ بزرگ بڑے یعنی کہ نیک، اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ اہل بیت میں سے، اہل بیت کے سرخیل، اہل بیت کے مطلب سر کے تاج، اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے آپ ساتویں پیر و مرشد ہیں. آپ کا شجر نسب یوں ہے، امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. اور یہ شعر بھی ہمارے یہاں شجرے میں پڑھا جاتا ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔
محمد عباس ستاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر السنہ سے میرا سوال عرض ہے کہ اپنے شاگرد اور اپنی اولاد کی غلطیوں پر گرفت کرنا کیا یہ رحم دلی کے خلاف ہے، اور رحم دل اور کمزور دل میں کیا فرق ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجئے، میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیجئے۔
اولاد کی اصلاح کے لیے اس کی گرفت کرنا، یہ تو اس پر احسان ہے نہ کہ ظلم۔ یہ تو پھر اس کو چھٹا چھوڑ دے گا تو یہ تو بگڑ جائے گا اور بہت کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے پیار بھی دے اور ساتھ میں آنکھ بھی دکھائے، سختی بھی حسب ضرورت سختی کرے موقع کی مناسبت سے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ٹھنڈی گرم تار دونوں تارے ہوتی تو ہی بلب روشن ہوتا ہے، خالی ٹھنڈی تار رکھیں گے تو بگڑ جائے گا، خالی گرم تار رکھیں گے تو باغی ہو جائے گا۔ اور دوسرا رحم دلی اور کمزوری، یہ دونوں میں فرق شاید پوچھا، دونوں میں فرق ظاہر ہے۔ کمزور دلی اور چیزیں، کمزور دلی کا آدمی مطلب یا تو فزیکلی کمزور ہوتا ہے، جسمانی طور پر اس کا دل کمزور ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ وہ ڈر جاتا ہے جلدی، کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی کو مطلب جواب نہیں دے سکتا، ایک دم گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، غالباً یہ بھی کمزور دلی کی علامت مانی جائے گی۔ تو اس کو غالباً بز دل بھی بولتے ہیں، بز معنی بکری، دل یعنی بکری جیسا دل، غالباً یہ اس کے معنی بتاتے ہیں، بز دل۔ اور رحم دل، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، اور مضبوط دل ایسا کہ غزوات میں جب جنگوں میں لڑائی شدت اور ہوتی تھی، خود صحابہ کرام کے قوال ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے تھے، اتنا مطلب آپ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ فرماتے تھے۔ تو نبی کے لیے لفظ، یہ جو لفظ کمزور دل ہم جیسے جو ہوتے ہیں بز دل یا کمزور دل، نبی کے لیے لفظ استعمال بھی نہیں ہو سکتا، نہ وہ ایسے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو یوں مطلب رحم دل ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحم دل تھے کہ بس، یہ کتنی حدیثیں، خود ہمیں ترغیب بھی تو ارشاد فرمائے نے، ارحمو ترحمو، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے، نہ تم اللہ کے بندوں پر یا جانوروں پر رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سوال عرض ہے کہ تلاوت سجدے کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اکثر عوام میں دیکھا گیا ہے کہ فوراً قرآن پاک بند کرتے ہیں اور پھر بند کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بعد پھر اٹھ کر تلاوت شروع کرتے ہیں، اگر اس میں لیٹ ہو جائے تو گناہ گار ہوں گے؟ آپ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو فوراً سجدہ کر لے، اور ورنہ وہ یہ دعا پڑھ لے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ خیر اگر نہیں بھی پڑھتا تو بھی گناہگار نہیں ہوگا، اور سجدہ میں اگر تاخیر بھی کرتا ہے سجدہ تلاوت میں تب بھی گناہگار نہیں ہے۔ افضل وہی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، اب مثلاً آیت سجدہ سنی تلاوت کی وضو نہیں ہے تو یہ رکاوٹ آ گئی نا ایک، تو اس طرح کوئی رکاوٹ کوئی بھی نہ ہو، شرعی یا دنیاوی، یا جگہ نہیں ہے جہاں یہ سجدہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاوت کر رہا لیکن اب سڑک پہ جا رہا ہے یا اسکوٹر پہ جا رہا ہے تو فوراً تو سجدہ نہیں کر سکے گا نا، تو رکاوٹ نہ ہو، جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اطمینان سے تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آئی پڑھی تو فوراً قرآن کریم بند کیا، جیسے کہا ہے نا قرآن کریم بند کیا، سجدہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے۔ اوقات مکروہ میں تلاوت کی آیت سجدہ، تو اب سجدہ کرے یا نہیں، تو بہر شریعت جلد پہلی پیج نمبر 454 454 مسئلہ نمبر 24 ان اوقات میں، نہیں اوقات مکروہ میں، پھر مکروہ اوقات مکروہ کون سے، تو پھر یہ اس کی پھر تفصیل ہے. تین اوقات مکروہ مراد ہیں، اب ان کی بھی تفصیل ہے کہ کس ان کو. اب جیسے کہ سورج نکلا تو نکلنے کے جیسے پہلی کرن چمکی سورج کی تو نکل گیا سورج، اب 20 یا 25 منٹ تک مکرو وقت رہتا ہے. خیر چلو 20 منٹ دونوں لکھا ہوا ہے اسے، اس لیے احتیاط 25 میں زیادہ ہے غالباً. تو خیر، تو اور سورج غروب ہونے سے پہلے 20 یا 25 منٹ، یہ بھی اوقات مکروہ میں شامل ہے. یعنی اس کی علامت یہ، لیکن ہر وقت یہ علامت سمجھ نہیں آئی، بادل آتے وغیرہ، کہ سورج صبح کا یہ ہے کہ سورج اتنا چمک جائے کہ آنکھیں نہ ٹھہرے، آنکھیں چندھی آئے، تو یہ کہ اب سورج پورا نکل آیا ہے اور اب یہ کہ وقت مکروہ جاتا رہا، یہ اشراق پڑھنے کا جو ٹائم ہے. اور اسی طرح وہ شام کا یہ ہے کہ سورج پر آنکھیں ٹھہرنے لگے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن یہ بات ہوگا بادلوں کی وجہ سے سارے دن ٹھنڈا رہتا ہے سورج. اس لیے جو اہل توقیت ہوتے ہیں، توقیت دان، وہ ان کی پہچانیں ان کے پاس ہوتی ہیں، خوب بارش ہو نا، اور پھر جب بارش ہونے کے بعد سارا گرد و غبار چھٹ جاتا ہے اور بالکل بادل چلے جائے، اور اب جو سورج چمکتا ہے نا، یہ ان سے اپنے اوقات کی ترکیبیں ایسے موقع پر ان کی بنتی ہیں. اب یہ ان کا پورا فن ہے، یہ دیکھو سورج بالکل صاف نظر آئے گا جب یہ بارش ختم ہو جائے، اور پھر جب سورج نکلتا ہے نا بڑے مزے کا نظر آتا ہے، تو گرد و غبار دھوئیں یہ وہ سب بارش کے پانی میں بہ جاتے ہیں. اچھا تو بہرحال یہ کہ، اور تیسرا ایک وقت ہے سورج جب سر پر آتا ہے، جس کو نصف النہار شرعی. اب یہ جب سورج سر پہ آتا ہے پھر ڈھلکتا ہے، تو اس کو زوال کبرا کہتے ہیں، اور عام الفاظ میں عوام اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ وقت جو ہے یہ بھی وقت مکروہ ہوتا ہے، یہ کوئی پون گھنٹے کے آس پاس، ہاں الگ الگ وقت بدلتے رہتے ہیں اس کے، تو یہ بھی وقت مکروہ. ان تین اوقات میں اگر تلاوت کی اور آیت سجدہ پڑھی، یا ان اوقات میں کسی نے آیت سجدہ سن لی، دونوں اس میں شامل رہیں گے نا، تو ایسے ان اوقات میں بہتر یہ کہ سجدے میں تاخیر کرے، لیٹ کرے سجدہ، یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے، مکروہ وقت چلا جائے. اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، اور اگر وقت غیر مکروہ میں آیت سجدہ پڑی تھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شیخ آپ نے ایک شعر لکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا، پہلے شعر سناتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ آپ نے یہ شعر لکھا ہے نا، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. پلیز شیخ بتائیے، ہمارے پیارے آقا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں معراج کی شب کو کیسے یاد کیا تھا؟
سبحان اللہ، اصل یہ بہت پرانا شعر ہے، مقطع ہی ہے، شعر اس کو نہیں بولتے، جس کلام میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے نا اس کو مقطع بولتے ہیں. سب سے پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے ہیں. تو ایک مشاعرہ تھا، گجراتی میں مشاعرہ تھا، تو ایک دھوم چھے عرش اعظم پر مہمان خدا نہ آوے چھے، تو اس میں میں نے حصہ لیا تھا، لیکن میں نے اردو میں کلام لکھا تھا. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. یہ اس گجراتی کا یہ ٹرانسلیشن ہے. دونوں میں اختیار تھا کہ جس میں بھی شعرا اپنا کلام لکھ کر لائیں. تو اس میں یہ مقطع ہے اس کا, معراج کی شب تو یاد رکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معراج کی شب یاد رکھا تھا کہ بڑی نوازشات کا وقت تھا, انعامات کا وقت تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نوازا گیا, تو اس وقت ہم گناہگاروں کو یاد فرمایا تھا کہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ پاک نے مغفرت کی بشارت, بخشش کی بشارت دی تھی, اس طرح کی روایات ہیں. مطلب تو یوں کہ جب ہم ہیں تو گناہگار, اس کا تو اعتراف ہے, تو یا رسول اللہ آپ نے معراج کی شب تو یاد رکھا, اب حشر میں کیسے بھولیں گے؟ جب نوازشات, اتنی نوازشات آپ پر, اتنا اکرام اللہ پاک نے, اتنی کرم نوازیاں فرمائی, رحمتوں کی بارشیں فرمائی, اور ایسے موقع پر آپ ہم گناہگاروں کو نہیں بھولے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن آپ ہم کو بھول جائیں؟ تو معراج میں بھی یاد رکھا, قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. عطار, اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. گناہ اتنے کہ کلیجہ پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے, بندہ سما جائے, لیکن رحمت اتنی زیادہ ہے سرکار کی, ہم گناہگاروں پر شفقت اتنی زیادہ ہے کہ ڈھارس بندھ جاتی ہے کہ نہیں 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 نہیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا, کرم ہو جائے گا. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے.
معراج کی شب تو یاد رکھا, معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار, اسی امید پہ ہوں, عطار, اسی امید پہ ہوں, دن اپنے گزارے جاتے ہیں, دن اپنے
تحجد و سحری اجتماع کی کارکردگی. تحجد اجتماع 11484, 11484. شرکت کرنے والے 132,562, 132,562. سحری اجتماع 11255, 11255. شرکت کرنے والے 148,207, 148,207.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سلمان رضا سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے, میرا سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آسمانوں میں ہوا اور آپ نے جہنم کو بھی دیکھا تھا، تو کیا جہنم آسمانوں سے اوپر ہے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔
آسمانوں کو دیکھا تھا تو یہ کہاں کہ صرف آسمانوں کو دیکھا تھا، جنت بھی دیکھی، جنت کی بھی تو آپ نے سیر فرمائی۔ اب یہ معراج کا جو ہے نا، یہ واقعہ یہ معجزہ ہے سر، معجزہ ہوتا ہی عقل کو عاجز کرنے والا، جہاں عقل اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی عقل۔ تو یہ اللہ پاک نے معراج کروائی، تو جہنم کو بھی آپ نے دیکھا اللہ کی عطا سے، حالانکہ جہنم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر کھل جائے تو زمین کی ساری مخلوق اس کی تپش یعنی ہیٹ اور بدبو اسمیل سے مر جائے۔ اب یہ کیسی ہوگی، کیسا ہوا جہنم، اتنی دور ہے، ساتواں زمینوں کے نیچے، سوئی کے نوک کے برابر کھل جائے تو تباہی مچ جائے نا، ختم کر دے۔ تو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، تو یہ بھی تو معجزہ ہے، اور کوئی تھوڑی دیکھ سکتا ہے اس کو، اللہ پاک ہمیں نہ دکھائے، یعنی ہم اس میں نہ جائیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہ جائیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ معجزہ ہے کہ معجزوں کا مجموعہ ہے سفر معراج، قدم قدم پر معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جنت کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم چومنے کا شرف بخشا، اندر تشریف بھی لے گئے اور دیکھا، حالانکہ جنت میں تو قیامت میں داخلہ ملے گا، قیامت کے دن جو پاس ہوں گے ان کو اللہ پاک جن پر رحمت فرمائے گا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جنت بھی جاگیر ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عمران اتاری عرض کر رہا ہوں، آج ہی ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ پہنچا ہوں زامبیا سے،
ماشاءاللہ،
اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہے،
ماشاءاللہ،
اللہ پاک کے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں مدنی مذاکرے کا عاشق صادق بنا دے۔ حضور، دعوت اسلامی کا نعرہ ہے کہ ایک کاش کے ہر گھر میں ایک عالم ہو اور ایک حافظ ہو، اس پر کیسے یہ ہو سکتا ہے، اس کی صورت کیا بنے گھر میں کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ ہو؟
صورت یہ بنے کہ ذہن بنے، اور آپ کی جو بات ہے نا یہ سیریس لے بندہ، تبھی جا کر اس کا آغاز ہوگا کہ اب عالم بنے تو کیسے بنے، اور اگر سیریس ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اب تو ماحول تو ایسا ہے کہ خدا کی پناہ سے، مولوی سے ویسے الرجک ایک تعداد ہے۔ اب یہ کہ ذہن تو بنانا چاہیے، آخرت کیسے بنے، کیا دولت جمع کرنے سے بن جائے گی، سرمایہ داری سے آخرت بنتی ہے، اقتدار سے آخرت بنتی ہے، کوئی ممبر اسمبلی کا بن جائے تو آخرت بن جاتی ہے، کوئی پروفیسر بن جائے، لیکچرار بن جائے، یا کوئی مطلب اس طرح، تو کہ اس سے آخرت بنتی ہے یا عالم دین سے آخرت بنتی ہے، زیادہ کیا ہے مطلب آخرت بنانے والا عمل، یہ دیکھ لیں۔ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ عالم کی جو فضیلت ہے، جو فضائل ہے، اس سے تو قرآن و حدیث مالا مال ہے، قرآن کریم میں بھی علماء کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ فرمایا گیا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے مندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یہ علماء کی تعریف نہیں تو کیا ہے، وہ ہے نا کہ جاننے والے انجانے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرمائیے کہ کیا یعنی ہرگز نہیں علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے؟
تو بڑے بڑے دنیاوی پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں، ان کو علم دین کا جہاں تک تعلق ہے اس سے یہ بہت کم واقف ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے خود اپنے طور پر غور کریں کہ انہیں کیا قرآن کریم درست پڑھنا آتا ہے، دیکھ کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ غور کر لیں تو ایک تعداد ملے گی جن کو یوں ہو خوش فہمی ہوگی کہ مجھے تو آتا ہے، میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں قرآن شریف، تو اس میں ہر ہے نا ہر فن کا ماہر ہوتا ہے، لکل فن رجال، تو یہ جو فن ہے پڑھنے کا یہ جو جانتا ہے اس کو قاری بولتے ہیں، قاری صاحب، تو اگر کسی قاری قرآن کو اپنا قرآن کریم آپ سنائیں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بولے کہ شروع میں جو اعوذ پڑھی جاتی ہے نا آپ کو تو وہ بھی نہیں آتی، صحیح میں صحیح بولتا ہوں، بلا مبالغہ بولتا ہوں، مجھے بہت تجربہ ہے اس کا، نہ اعوذ باللہ پڑھنی آتی ہے نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتی ہے، بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، غصہ آ جائے تو پھر میں نے حل بتایا تھا آپ کو غصے کا کہ اگر مجھے برا بھلا کہو گے تو پھر جہنم میں ایک دروازہ مخصوص ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہو، جو ہمیں دین کی بات کرے نصیحت کرے اچھی تو اس کو ہم برا بھلا کہیں کہ یہ کیسی بات کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں سنا، تو آپ سننے گئے کب جو سنتے، بولے ہم علماء نے ہم کو یہ نہیں بتایا، علماء نے ہم کو یہ نہیں بتایا، تو میرے بھائی آپ علماء کے پاس گئے کب کہ آپ کو بتاتے، ان کے پاس تو جاتے نہیں ہیں، جمعہ پڑھنا اگر نصیب ہو بھی جاتا ہے تو خطبے کے ٹائم پر جاتے ہیں، روبی گھڑی دیکھتے ہیں کہ آج خطبہ دو منٹ لیٹ ہو گیا، علماء جو خطبے سے پہلے جو کچھ فرما رہے واز فرما رہے تو وہ کب آپ نے سنا یار، جو آپ کو پتا چلے گا کیا مسئلہ اور کیا مسائل، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کچھ، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے علماء کا پوچھا کب، قرآن کریم نے ہم کو حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے مرادیاں علماء ہیں، اہل ذکر علماء، تو یہ کہ علماء سے پوچھا کب، علماء سے الرجی رہے الرجک رہے کہ نہیں یہ مولانا نہیں، مولانا یوں مولانا یوں مولانا یوں، ہم کو مولوی نہیں بننا ہے، مسجد کی روٹیاں نہیں توڑنی ہے، یہ نہیں تو پھر کیسے ہوگا، تو علماء آپ کا نکاح کس نے پڑھایا، وکیل نے پڑھایا تھا، بیرسٹر نے پڑھایا تھا، جج صاحب تشریف لائے تھے، اچھا منسٹر نے آ کر نکاح پڑھایا، کس نے پڑھایا، مولانا نہیں تو پڑھایا نکاح، نے آپ حلال ہوئے ایک دوسرے پر تو مولانا کی برکت سے تو ہوئے یار، اچھا اور دنیا سے جب تشریف لے جائیں گے تو وزیر اعظم جنازہ پڑھائیں گے، صدر محترم پڑھائیں گے، کون پڑھائے گا جنازہ آپ کا، یہ مولانا ہی پڑھائیں گے بھائی، آخری جو آپ کی منزل ہے اس پر پہنچانے کے لیے مولانا ہوں گے، قبر پر فاتحہ کوئی وزیر صاحب نہیں پڑھیں گے، مولانا ہی پڑھیں گے، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یہ مولانا کہے کو آپ کو اچھے نہیں لگتے یار، اتنے تو آپ کی آخرت کے موسی نہیں ہے، جنازہ یہ پڑھائیں، کان میں اذان یہ دیں، آپ پیدا ہوں تو پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ایم این ایم پی اے سب پہلی سب میں بھلے کھڑے ہوئے نماز میں، آپ کا بچہ رو رہا ہے رات بھر رویا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں وزیر صاحب کو نہیں بولے گا دم کر دو، آپ مولانا آئیں گے تو بولے گا مولانا رات بھر سویا نہیں ہے دم کر دو نا، تو یہ دم کرنا کیا ہے، یہ ٹیبلٹ ہے نہ کوئی مطلب مکسچر ہے کوئی دوا، یہ روحانی کام ہے تو یہ مولانا کرتا ہے، سمجھے، تو اس لیے مولانا مائنس نہیں ہو سکتا مسلمان کی زندگی میں، اس کی قدم قدم پر حاجت ہے، یہاں تک کہ معاف کیجئے جنت میں بھی اس کی حاجت ہے علماء کی، جی ہاں حدیث پاک میں کہ جنت میں جب یہ اللہ پاک فرمائے گا کیا مانگتے ہو، مانگو مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ علماء کے پاس حاضر ہوں گے جنتی، کہ ہمیں یوں کہا گیا ہے آپ فرمائیں کیا مانگے، تو اب علماء فرمائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو، تو علماء کی حاجت جنت میں بھی ہے، اور آپ بولو گے مولانا نہیں چاہیے تو یہ کیسے ہوگا، ایسا جن کا ذہن ہو وہ سچی توبہ کرے، ایسا نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ مولانا نہیں بن پائے عالم نہیں بن پائے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن عالم کو برا تو نہ جانے نا، برا جاننا بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، تو بہرحال یہ کہ ذہن نصیب ہر گھر میں ایک عالم دین ہو، ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں، گھر میں ایک عالم دین ہو ایک عالم مائے دین بھی ہو تو کیا بات ہے، عورت بھی تو عالم عالمہ بن سکتی ہے نا، ہمارے یہاں تو دونوں ہی کہے ہیں جامعات المدینہ، لل بنات دل بنین، اب تو اس کو ہم بوائز اور گرلس بولتے ہیں، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا جامعات المدینہ. تو اس میں داخلہ لیں، کوئی دنیاوی تعلیم میں کتنا خرچ ہوتا ہے آپ کا، کتنا خرچ ہوتا ہے، اور اس میں مفت پڑھاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور مفت ہاسٹل بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، پھر بھی آپ عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، علم پڑھنے کے لیے. دنیا جس کیا آخرت میں معاملہ ابھی عرض کیا میں نے بہت کچھ، اس کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، اور دین پڑھانے کے لیے بالکل فری، اور مسلمانوں کے دیش میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں مدرسے مظلوم، پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. غریب غربے یا تو پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ باپ عالم تھا تو بیٹے کو عالم بنانے کے شوق میں وہ داخلہ دلاتا ہے، یا پھر یہ کہ جس کو تھوڑا بہت دینی ذہن ہے ماں باپ نہیں سنبھال سکتے، شرارتی بہت ہے، ذہین ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، ہوائی جہاز اڑائے گا، آپ کو بھی لے اڑے گا، سنبھل کرے نا. تو اور جو شرارتی ہے بالکل کند ذہن، جو درد سر بنا ہوا ہے، مولانا کے کھاتے میں ڈال دو، مولانا سنبھالے گا. ہم کو تو ایسے ہی تو سونپتے ہو یار. میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی بنی نہیں تھی تب کا واقعہ ہے، اس وقت بھی ہم کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر تو مارتے تھے دین کے کاموں کے لیے. تو میرے پاس تو ایک مطلب نوجوان آتے تھے جاتے تھے، میرا ایک اپنا سا ماحول ہمارا بنا ہوا تھا، دو بھائی ماحول میں آئے ہمارے اس وقت کے. ایک بھائی وہ ٹھنڈی گرم تار اب سمجھ جائے سمجھے، تو اب میں اس وقت تو ذرا کوئی میرا اتنا کوئی نام تو تھا نہیں، نہ کوئی روب تھا، تو مجھے ان کے ماں باپ نے طلب کر لیا، دونوں بھائی جو آ گئے. اب ایک بھائی میں نے کہا ٹھنڈی تار، ایک تھا گرم تار، ایک تھا مطلب جو دنیاوی اعتبار سے بہت کام کا، ایک تھا وہ تو شرارتی. تو میری بہرحال جو بھی پیشی ہوئی ہوئی، تو پھر مطلب یہ کہ یہ مجھے کہا اس کو چھوڑ دو، جو دنیاوی اعتبار سے کام کا تھا سنجے ہوشیار تھا، اس کو نہیں چھوڑو آپ، اس کو لے جاؤ، یہ آپ کو دیا، اس کو سنبھالو. تو وہ شرارتی جو تو میرے کھاتے میں ڈالا سنجے مولانا کے دیے، مولانا پہنچے اس کو گیا، اب جب ہے ہی نہیں کسی کام کا، گھر میں رات دن تنگ کرتا ہے، تو بولے مولانا سنبھالے اس کو. خیر آخر کار وہ بیچارہ جو تھا ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا بڑا آخری اطلاع تک تو حیات ہے، اب تو ماں باپ بھی دنیا سے اس کے چلے گئے، خود مطلب نانا دادا بن گیا ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا تجربہ بتایا، اور یہ معاشرہ ہے ایسا کہ ذہین کو یہ پڑھاتے لکھاتے دنیاوی، اور جو کند ذہن ہوتا ہے ٹھوٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وہ چلو پڑھانے، تو تھوڑا بہت ذہن ہو تو بولے یار اس کو مولانا کو دے دو، قرآن شریف پڑھے، حافظ صاحب بنے. بھائی کند ذہن حافظ صاحب بنے گا کیا یار، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا، اس کو وہاں بھی جا کر اکھاڑ پچھاڑ کرے گا. کند ذہن تو مدرسوں میں بھی تو اس طرح کے آتے ہیں جو مطلب ثبوت تاز کر دیتے ہیں ماحول کو، لڑائی جھگڑے کر کے پھر مولانا بھی کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، کہ یار ہم ان کو پڑھائیں یا تم وہ سنبھالے، یار مولانا کیا کرے بےچارا. تو بہرحال یہ کہ ذہین ترین کی چھٹی ہونی چاہیے اولاد میں، بس رائے خدا میں دے تو پسند کی دے اپنے، اچھی چیز دے نا. تو یہ کہ رائے خدا میں دینا اس کو عالم بنانا، عالم بنانے کے لیے ذہین ہونا چاہیے، ورنہ سند تو مل جاتی ہے، گھر بیٹھے مل جاتی ہے، سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. تو ذہین ہو اس کو چھٹی کر کے کہ یار یہ عالم دین بنانے کے لیے اس کو ہم داخلہ دلا دیتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ ذہین ہے، چلو تو اس کو پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں پھر اس کو عالم دین بنائیں گے. اس طرح بیٹی میں کوئی ہے اسی تو اس کو بھی عالمہ کے لیے وہ حوالے کیا مدرسے کے، جامعات المدینہ میں داخلہ دلا دیا مثلا. یہ چھانٹی اس طرح ہو رائے خدا میں، ہم اپنے لیے ہر چیز اچھی سے اچھی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دیں تو بالکل یعنی کہ کمزور چیز دیں، ہماری کیا نیچر ہے. قرآن کریم کا چوتھا پارا شروع میں اس میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں حاصل کر سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز رائے خدا میں خرچ نہ کرے. تو ہمارے کام کا نہیں ہوتا جو سامان جو چیز ہم وہ ڈونیشن میں دے دیتے ہیں اور چیریٹی میں دے دیتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہو آپ سب سمجھتے ہو جو میں کہنا چاہتا ہوں. ہم سب بندے ایک ہی رسی میں بندے ہوئے. میں کوئی جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہم کو مطلب کبھی تو ایسا ہو نا کہ کوئی اچھی چیز عمدہ چیز پسند آ گئی وہی رائے خدا میں دے دی. نہیں, ذہن نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بس یہ بولنا آتا کہ مولانا کچھ نہیں بتاتے. ارے بھائی مولانا کے پاس گئے تو کچھ پتا چلا نا, کچھ باتیں تو سیکھنے ملی نا. تو جب مولانا کے پاس جاتے رہیں گے, علماء کے پاس جاتے رہیں گے تو سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. گلا شکوہ ختم ہو جائے گا کہ مولانا ہم کو بتاتے نہیں ہیں, یہ بہت کچھ بتاتے ہیں. ہم سیکھنے والے بنے, ہم جد و جہد کریں جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے. اللہ توفیق دے. تو بہرحال ہر گھر میں ایک عالم نیت کریں, کوشش کریں کہ میری اولاد میں سے ایک عالم بناؤں گا. اللہ کرے گا ہمارے سارے خاندان کی یہ شفاعت کرے گا. جی ہاں, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جنت کی طرف. علماء سے فرمایا جائے گا ٹھہرو ابھی نہیں, آپ کے ماننے والے, آپ کے چاہنے والے, آپ کی عقیدت مند, آپ کے شاگرد, ان کی سفارشیں کرو, ان کی شفاعتیں کرو. علماء کام آئیں گے قیامت کے دن. تو بیٹا باپ کو جہنم میں جانے دے گا کیا؟ ماں کو جانے دے گا؟ بناؤ یار عالم دین, مارو میری بات. میری کوئی آمدنی نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا عالم دین بن گیا تو آپ بتائیے میری دنیا میں کیا ملے گا مجھے. اب تو میری عمر ایسی ہو گئی کہ آپ اگر داخلہ دلاتے بھی ہو تو 8 سال کا کورس تو درس نظامی کا ہے. عالم بنا نہیں بنا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن تو میں تو جیتنے جی آپ کے بیٹے کی دستار بندی شاید دیکھ بھی نہ سکوں, لیکن میری حرص آخرت کی کہ علماء سے دنیا قائم ہے, اس کا نظام قائم ہے, یہ رہنمائی کرتے ہیں امت کی. ورنہ تو اندھیر نگری چوپٹ راج ویسے بھی چل رہا ہے. تو علماء کا پروڈکشن ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یہ امت کہیں کنٹرول میں آئے اور اللہ اور رسول کی بات ان کی سمجھ میں آئے اور ماننے والے بنے کہ ان کو پتہ چلے. اللہ پاک توفیق دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ, آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ کے طلباء کرام, ناظمین, اساتذہ کرام, سرپرست اور کراچی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ لاہور, حیدرآباد, جامشورو وغیرہ سے شعبہ تعلیم سے وابستہ مختلف یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے پروفیسرز اور دیگر عہدے داران آج عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھینس کالونی کراچی, جناح ٹاؤن فیصل آباد پنجاب, مدرسۃ المدینہ اسلام نگر لاہور سٹی, فیروز کے ناگرہ پنجاب, قصور مورکھنڈہ ننکانہ پنجاب, مرکزی جامعۃ المدینہ F3 میرپور کشمیر, سویڈش کالج گجرات پنجاب, مرکزی جامعۃ المدینہ ملکوال پنجاب حافظ آباد, مرکزی جامعۃ المدینہ نواب شاہ اسلام آباد ظفروال پنجاب, جامعۃ المدینہ نیپال گنج ویانا آسٹریلیا, مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر سندھ سیال کوٹ کے میں جمع ہو کر دیکھنے کی بھی اطلاع ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں حاجی احد رضا مرحوم اور رکن شورا حاجی یافور بھائی کے بھائی سجاد رضا مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اور حاجی یافور صاحب کے والد صاحب کی شرکت کی بھی اس میں اطلاع ہے.
ماشاء اللہ.
یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک.
رجب شریف بیج بونے کا, شعبان شریف آپاشی کا اور رمضان شریف فصل کاٹنے کا مہینہ ہے.
حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ہی عمدہ کاتب تھے, اسی لیے اس دربار نبوت میں وہی لکھنے والوں کی جماعت میں شامل کر لیے گئے, اس لیے آپ کو کاتب وہی بھی کہا جاتا ہے.
مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, میں جانا دل سے پیارا مدینہ. خائفِ کبریا عاشقِ مصطفیٰ زاہد و پارسا ہو کرم ہو عطا
صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی اور عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
معاویہ اور علی
جنتی جنتی
My name is Maveh Nazaf Attaki اچھے اچھے رمضان جی جی رمضان
میرا نام معاویہ عطاری دعوت اسلامی زندہ باد
ماشاءاللہ واہ بھائی
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ پاک کے احکام کی پابندی کرو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری حفاظت فرمائے گا صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم ترحم
ارحمو ترحمو حدیث پاک انہوں نے بیان کی لیکن شاید کنفیوز ہو گئے ارحمو ترحمو رحم کرو رحم کیے جاؤ گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ پاک ان سارے پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
السلام علیکم احمد بھائی احمد بھائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں احمد بھائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں
نہیں
تو پھر آج جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا
ارے وہ
تب تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس لیے
تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے
جی ہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے
یہ کس نے کہا
میں نے سنا تھا
کس سے
یاد تو نہیں آ رہا لیکن سوال اچھا ہے ایک کام کرتے ہیں یہ سوال امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں وہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائیں گے
ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے
پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو کیا اسے سلام کیا جا سکتا ہے
اور اگر ہمیں کوئی دعائے تلاوت سلام کہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے پیارے امیر اہل سنت ہماری رہنمائی فرما دیجیے
ماشاء اللہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ جن میں سلام نہ کیا جائے جیسے کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کیا جائے جواب دینا اس پر واجب نہیں ہے تاہم اگر منہ میں نوالا نہیں ہے موقع تو جواب دے دے اسی طرح بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں سلام نہیں کیا جاتا اور بعض اوقات تو جواب دینا جائز بھی نہیں ہوتا جیسے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اب کسی نے سلام کیا تو اب جواب نہ دے اس وقت پوزیشن نہیں ہے جواب دینے کی اب تلاوت کے دوران سلام اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے ذکر اذکار کر رہا ہے تو بے شک اس کو بھی سلام نہ کیا جائے اب اتفاق ہے کہ اس نے سورت ہی پوری کر لی ہے کوئی آیت پوری کر لی ہے اور اب وہ جواب دینا چاہتا ہے تو بھلے جواب دے دے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو جواب دینا ناجائز ہو گیا سورت میں لیکن یہ سلام کرنا نہیں چاہیے کہ اس سے وہ کنفیوز ہوگا یا نہ اس سے آ کر کوئی بات پوچھے جب تلاوت کر رہا ہے تو انتظار کرے کہ وہ تلاوت پوری کر لے بعض اوقات دیکھ لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں ایک تلاوت کر رہا ہوں کچھ لوگ جا کر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بھی نہ کیا جائے. اچھا یہ سوال جو کیا نا بار بار کیا اس نے بچے نے کہ ناراض, کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ آپ اسے ناراض ہیں, ناراض تو نہیں ہے. اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول دے. ناراض بعض اوقات ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا, اب بول دے ناراض نہیں ہوں, ہو ناراض تو جھوٹ بولے گا, جھوٹ بولا نا اس نے کہ ناراض نہیں ہوں. یہ پوچھ کر اس کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے, ایسا سوال نہ کیا جائے. اور یہ مطلب اب یا تو اس لیے یہ اس نے پوچھا ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ پوچھنا نہیں چاہیے, یا روٹین وائز پوچھا ہے کہ ذرا مدنی چینل والے سارے مدنی مذاکرے میں تو آتے نہیں ہیں, یہاں جو باریکیاں بیان ہوتی ہیں اس میں, اس طرح کی باتیں کٹس میں چلتی رہتی ہیں, میں نوٹ کرتا ہوں کبھی کبھی جو نہیں ہونی چاہیے. تو خیر, تو اب تربیت کا بہرحال ہر طرف ضرورت تو تربیت کی ہے, تو اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہوتے ہیں. ہمارا کھانا اچھا لگا, میں آیا آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی, میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا. اب دو آدمی باتیں کر رہے ہیں, اس نے السلام علیکم اور میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا. اب مخل تو 420 مرتبہ ہوئے ہیں, آپ دو اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں اور آپ ایک دم ٹپک پڑے اور اوپر پوچھ رہے کہ میں مخل تو نہیں ہوا. اب وہ اگلا کیا بھی گھبرا کے کہے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ان کو بیچاروں کو گناہ میں ڈالا, بات تو ہے کوئی بات نہیں کیا. مطلب ایسا بہت مطلب صورت ہوتی ہے. آپ کو ہمارا گھر تلاش کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, ہمارا کھانا اچھا لگا, یہ عورتوں میں خاص کر ملے گا, میرا کھانا اچھا لگا, میرے ہاتھ کا کھانا کیسا تھا؟ اب بڑی مشکل سے گلے کے نیچے اتارا تھا, آدھا گھنٹہ ہو گیا, اس کی تکھاس جاتی نہیں, زبان جل رہی ہے. اب بڑی بی کی تعریف کرو, بڑی بی نہیں, بڑی بی, اچھا چلو بڑی بی کی تعریف کرو, نہیں کریں تو یہ روٹ جائے گی, ناراض ہو جائے گی. تو یہ عجیب مطلب یعنی کہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اتنی اس طرح کی اگر اپنے لسٹ بنانے جائیں نا, میں نے کہیں گی لسٹیں ڈالی بھی ہیں اپنے رسالے وغیرہ میں کہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ سوال کرنا ناجائز ہے, گناہ ہے, لیکن اگلے کو بعض وقت گناہ میں ڈال دیتا ہے, وہ جھوٹ بولے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. بعض وقت طبیعت پوچھتے ہیں, طبیعت پوچھنا بالکل جائز ہے, وہ غرض نہیں ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا بیمار ہے پھر بھی بولتا ہے ٹھیک ہوں. اب ہمارے یہاں یہ لفظ بچے بھی بولتے ٹھیک ہوں, بڈھے بھی بولتے ٹھیک ہوں, مر رہے ہوتے ہیں پھر بھی بولتے ٹھیک ہوں. تو بعض وقت یہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پوچھے تو پھر کوئی سا موقع ہو نا تو آدمی نیکی کی دعوت بھی دے. یعنی یہاں تک کہ آپ کو پوچھا کیسے ہیں آپ اور آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ طبیعت خراب ہے, تو الحمدللہ. اچھا الحمدللہ کہا نا آپ نے, اب اگر یہ مراد ہے الحمدللہ کہنے سے کہ میں ٹھیک ہوں تب بھی یہ جھوٹ ہے, اور الحمدللہ کہنا جھوٹ ہے. الحمدللہ کلمہ بہت اچھا ہے, لیکن اس نیت سے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں تب یہ مطلب, یہاں استعمال اس کا غلط ہو گیا. تو یہ مطلب سوچ سمجھ کر جواب دینا تو بڑا بعض اوقات امتحان ہوتا ہے. اب مجھے بھی پوچھتے رہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, تب میں تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ بول دیتا ہوں, عام آدمی نہیں بولے گا. اب مطلب بوڑھا آدمی اس کا رواں رواں بیمار ہوتا ہے, تو مجھے واقعی بار بار یہ مدنی مذاکرے میں خصوصی میں خاص کر پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. اب میں کھانسے جا رہا ہوں یار, ویل چیئر پہ گھسیٹ کر مجھے لائے اور آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے, نظر تو آئی رہی ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اور اب میں بولوں ٹھیک ہوں تو یہ بھی جمتا نہیں ہے. تو اس لیے مطلب وہ الحمدللہ علی کل حال, میں یہ اس طرح کے جواب دیتا ہوں الحمدللہ علی کل حال, کبھی یہ ساتھ میں ملا دیتا ہوں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. توجہ یہ کہ چونکہ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اس لیے ہر حال میں میرا اللہ کا شکر ہے. تو یہ اس میں بھی غور کرنا پڑتا ہے, کہیں اس میں بھی جھوٹ کا چانس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کہنے کے مراد ٹھیک ہوں ہے تو پھر وہ جبکہ ٹھیک نہ ہو. ہاں ایسی بیماری ہے, بعض اوقات ہلکی پھلکی, اب بوڑھا آدمی ہے کبھی فریش بھی ہوتا ہے, ہاں جوان ہٹ جائے ایسا فریش ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کی بیماری ہیں تو اس کی توجہ نہیں رہتی یا اس وقت اس کو ریلیکس ملا ہوتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہو تب بھی چل جائے گا. بعض اوقات ایسی چھوٹی موٹی بیماری عام آدمی کو بھی ہوتی ہے, لیکن جنرلی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیمار پڑا ہے. تو وہ اگر ٹھیک ہوں کہتا ہے تو چل جائے گا, نہ تو ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے, یا بے ساختہ نکل گیا ٹھیک ہوں, اس کو ہوش ہی نہیں ہے تو اس کو بھی گناہ بھرا جھوٹ کیسے کہے, پتہ ہی نہیں اس کو ہوش ہی نہیں ہے, بول دیا ٹھیک ہوں, یا اس وقت بیماری کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. اس لیے میں مطلب انہیں میں اپنی بتا رہا ہوں کہ مجھے جو پوچھتے ہیں نا تو میں یوں ڈرتا ہوں کہ یار کہیں جھوٹ نہ نکل جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو نہ پوچھیں تو بھی صحیح, آپ انہیں دعا دے دے آدمی, یہ اچھا لگتا ہے, اللہ آپ کو شفا عطا فرما, آپ کو صحت دے, عافیت نصیب کرے. یہ پوچھنے کے بجائے کہ آپ کیسے ہیں, بڑی بھی آپ کیسی ہیں, بڑے میاں آپ کیسے ہیں, بزرگوں آپ ٹھیک ہیں. اور بزرگ کو گھسیٹ کر بےچارا چل رہا ہے, اس کی چال بھی مطلب نہیں رہتی, بوڑھے کی چال بھی عجیب ہوتی ہے. وہ لگتا پہلے ہم کو بھی لگتا تھا جوانی میں کہ یار یہ کیوں اس طرح چلتے ہیں, اب پتہ چلا کہ یہ کیوں چلتے ہیں بوڑھے اس طرح, سر پہ آگے پڑی. تو یہ ٹھیک ہونا, بوڑھے کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے, بلکہ خود بڑھاپا ایک مرض ہے, بڑھاپا بیماری ہے, اور ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے, کینسر کا علاج ہے. جو بیماری اللہ نے اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے, ڈاکٹر اس تک پہنچے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہے, یہ کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ ڈاکٹری میں ہمارا علاج ابھی دریافت اس کا نہیں ہوا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوا ہے. اب تو ان کینسر کا بھی علاج ہونے لگا ہے, انیشل اسٹیج میں علاج کرتے ہیں تو بعض اوقات ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اس کو کیمو کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں دیکھے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں وہ روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض اوقات مریض, کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, میں نے ایک نہیں کئی دیکھے, آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھے ہوں. تو یہ لا علاج مرض ہوتا تو ٹھیک نہ ہوتا مریض, یہ کہا نہ جائے. ہاں بڑھاپا, حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا علاج نہیں ہے, آپ نے کبھی بوڑھے کو جوان ہوتے نہیں دیکھا ہوگا, خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بزرگ جو جوان ہو گئے, یا دیکھا ہو تب بھی خواب حجت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, بوڑھا آدمی جوان نہیں بنتا, اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. میں تو مریضوں کو بھی جب پیغامات وغیرہ تعزیت یا سوتی پیغام کوشش کرتا ہوں, میں مجھے تجربہ ہے کہ کہیں بول دے گا ٹھیک ہوں تو آپ کو اللہ شفا دے, صحت دے, ہمت دے, صبر دے وغیرہ, لیکن پوچھنا جائز ہے, حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے پوچھنے کا, سمجھے کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن یہ کہ وہی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر پوچھا بھی تو اچھی بات ہے, چلو پوچھ لیا, جواب دینے والا جو نا وہ پڑتا آزمائش میں, اور علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات یہ جواب غلط دے کر گناہگار ہو سکتا ہے, اس لیے میں یہ سمجھاتا رہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ,
الحمدللہ اس وقت ہم مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں موجود ہیں, اور 29 ربیع الاخر شریف 1446 سنی جی کی سوانی رات ہے, اور شب جمعہ بھی ہے, اور رات کے 3 بج چکے. اس وقت ہم دور رسالت کے قبرستان جنت المحالہ کے بالقرب میں ہے. یہاں ہماری امی جان ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی آرام فرمائیں, اور کئی صحابہ کرام بھی یہیں تشریف فرمائیں, اور بڑے اولیاء کرام بھی, یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان ہرولی حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے, وہ بھی یہاں تشریف, ہم حاضری ہوئے تھے حاضری کے لیے, اللہ پاک ان کی برکت ہے صفت. السلام علیکم یا اہل القنور, غفر اللہ لنا ولکم وانتم صرفنا ونحن من الفرض. تمام مسلمانوں کو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ اللہ میری آواز ان تک سب تک پہنچا دو, پورے قبرستان والے تک, اور یہ ایک میری گواہی تھے, پر ان کی گواہی قبول کر لی جائے. ہم سلام
اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ, خدا کا خدا کا گھر بھی چھوٹا
ستانا بھی لگا ہے دوہرا غم مگا مدینہ چھوڑ آئے ہیں لگا ہے دوہرا غم مگا مدینہ چھوڑ
ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔
جنت میں ہر قسم کی سلامتی ہوگی، مرض موت کسی مخالفت کا خطرہ نہ ہوگا، اس لیے اسے دارالسلام کہتے ہیں۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 72 مدنی پھول قسط دو پڑھ یا سن لے، اس کا دل قرآن کے نور سے روشن فرما اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔
اللہم آمین۔ مجا خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے دل کی سختی کی نحوست، سب سے پہلے مومن، ولایت کے 4 درجے، نبی سے عداوت کا نقصان اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 13,97,699 1,397,699، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,75,436 1,075,436، مجموعی کارکردگی 24,73,135 2,473,135۔ بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث، ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی، تعداد کے اعتبار سے نمایاں شعبہ۔ 18 جنوری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا کیا ہے؟ جواب، سنت مؤکدہ ہے۔ سوال نمبر 2، سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کس قبرستان میں دفن ہیں؟ جواب، جنت البقیع میں۔ سوال نمبر 3، عمرے کے کتنے فرض ہیں؟ صرف تعداد بتائیے۔ جواب، 2 فرض۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت عابد حسین اتاریہ گاؤں بھالا، بنت محمد یوسف طاہر اتاری راولپنڈی، محمد ابو بکر بن محمد انتظار جامعۃ المدینہ نارنگ منڈی، بنت ارشد اتاریہ کوٹ رادھا کشن، محمد حنیف بن عطا اللہ ڈھیر کی ضلع گوٹکی سندھ، بنت غلام حسن بسر پورا، بنت محمد منشا کورنگی کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت غلام حسن بسر پورا، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے سماعت کیا سنا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے گئے ہیں ان پر آپ یہ جوابات بھیج دیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم، مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پیج پر یہ مدنی مذاکرہ اب نشر کیا جا رہا ہے، اس مدنی مذاکرے کو سن کر بھی آپ ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں کتنویں پیر و مرشد ہیں؟ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کاظم کیوں پڑا؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر جنت اور جہنم کو دیکھا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستار فضیلت کا بیان، آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 25ویں رات ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں طلبہ کرام بھی جمع ہے جن کی دستار بندی آج ہونی ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2 فرشتے تمہارے ہونٹوں پر مقرر ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حوالہ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 129۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ سادہ کاغذ اور حروف مفردہ یعنی الفابیٹ کی بھی تعظیم بجا لاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی باتیں لکھنے میں کام آتے ہیں۔ 1391 سنہجری میں دار العلوم ربانیہ باندہ الہند کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سواری سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ کی نظر اردو لکھائی والے کاغذ کے چند پرانے ٹکڑوں پر پڑی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا، کاغذات اور عربی حروف کے اردو کے بھی چند کے علاوہ سبھی حروف عربی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم و احادیث مقدسہ و تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہیں. حوالہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت، صفحہ نمبر 124 ملخصاً. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یا عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت سادہ کاغذ کا بھی ادب کرتے تھے، اور بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ سادہ کاغذ کا بھی یہ حضرات ادب کرتے تھے. جس قلم سے لکھنا ہے یہی اللہ رسول کی باتیں، دینی رب عبارتیں، اس کا بھی ادب، یہاں تک کہ اگر سیاہی لگ گئی ہاتھ پر تو اس کا ادب کیوں لگ گئی. تو اب جو اتنا ادب کرے تو دینی کتابوں کا کتنا ادب کرتا ہوگا، پھر خود دین کا کتنا ادب کرتا ہوگا. لیکن ان کو کیوں اعلیٰ مراتب نہ ملے، اور ہم لوگ ہیں کہ بس خالی باتوں کے بڑے پکاتے. اللہ پاک ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ادب و احترام کرنے والے بنے. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ کاغذ کے ادب و احترام کے واقعے میں دستار بندی کے جلسے میں تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے. جامعات المدینہ اور دار العلوم جو ہوتے ہیں، ان میں عام طور پر درس نظامی سے فارغ ہونے والوں کے لیے ایک مخصوص تقریب بناب دستار فضیلت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں درس نظامی کرنے والوں کے سر پر کوئی بزرگ یا اساتذہ کرام وغیرہ امامہ شریف باندھتے ہیں. اس تقریب کی اصل بہت پرانی ہے، بلکہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی اہم کام پر جانے والے صحابی کو امامہ شریف باندھنے کا ثبوت حدیث پاک میں بھی موجود ہے. فارغ التحصیل طلبا کے سروں پر علماء امام لپیٹتے ہیں، جسے رسم دستار بندی کہا جاتا ہے. وسائل بخشش میں کئی سالوں پہلے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ سے فارغ ہونے والوں کے لیے ایک کلام لکھا گیا تھا، وسائل بخشش میں ہے. اس کے چند اشعار پیش کروں گا اور اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش. پہلا شعر ہے اس کا جو چھپی ہوئی ہے وسائل بخشش میں، مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے، اے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. یا ثاقب، کوئی طالب علم ہوں گے جنہوں نے دستار بندی جن کی ہوئی ہوگی، اب پرانے پتہ نہیں کس حال میں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. دستار امام شریف کو بولتے ہیں. تو اس شعر میں ثاقب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے سر پر عزت و فضیلت کی علامت یعنی دستار سجائی جانے کا بیان ہے کہ یہ عزت و فضیلت فقط اللہ پاک کے خاص فضل و کرم اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت کی بدولت حاصل ہوئی ہے. یہ شعر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی جو فضیلت جو عزت حاصل ہو اسے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سمجھے. علم دین حاصل ہونے یا دین و دنیا کی کوئی نعمت پانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عجزی کی بھی علامت ہے، اور یہ انداز انسان کو تکبر سے بچا کر رب کریم کی مزید نعمتوں کا حقدار بناتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک پارا 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو اے عاشقان رسول، جب کبھی خوشی کی خبر ملے تو ہو سکے تو دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی جائے، یا سجدہ شکر ادا کر لیا جائے. دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا سجدہ شکر کہلاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی یا آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتے ہیں. اس مضمون کی روایت ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ 117 پر موجود. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ شکر ادا کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے. میراد جلد 2 صفحہ 379 ماخوذن. بہار شریعت میں سجدہ شکر مثلا اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا, غرض کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے. حوالہ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 738 تا 739. اللہ کریم ہمیں بھی خوشخبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا طریقہ ایک ہی ہے, یہ ذہن رکھیے گا, اور وہ یہ کہ بہتر طریقہ مستحب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے, 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے, اس کی دعائیں بھی ہیں اس کی, تو بہرحال 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا, اب اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے. اس میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے, نہ ہاتھ باندھنا ہے, نہ سلام پھیرنا ہے. عوام اس میں یہ کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, سلام بھی پھیرتے ہیں, وہ اپنے اپنے انداز میں چل رہے ہوتے ہیں. تو مستحب جو طریقہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا, تو جن کی دستار بندی ہوگی ان کو کرنا چاہیے. اور موقع موقع سے خوشخبریاں تو ملتی رہتی ہیں, الحمدللہ میں نے تو اپنی ترغیب کے لیے کر رہا ہوں, عادت ہے میری کہ موقع موقع سے سجدے شکر اکٹھے کرتا ہوں, لیکن توجہ ہوتی ہوئی جیسے کہ فلاں سفر سے آ پہنچا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں سجدے شکر کر لیتا ہوں. بعض وقت اپنا کوئی ٹیسٹ کلیئر ہو گیا بیماری کا, وہ کبھی مطلب کوئی مرض تھا تو اب وہ نہیں ہے, رک گیا ہے, تو یا اسی طرح مطلب ہے کوئی دوسروں کی خبریں سن کر کسی نے اگر خود کو جیسے مدینے کا ویزا لگ گیا تو بھی سجدے شکر کا موقع ہے نا. تو اس طرح کوئی بھی خوشیاں آتی ہیں تو میں آئے دن الحمدللہ سجدے شکر کی میں نے عادت بنائی ہوئی کرتا رہتا ہوں کوشش کر کے. تو یہ ترغیب کے لیے تو آپ بھی کوشش کریں, دیر نہیں لگتی. اب جیسے بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, وضو ہے, وضو ہونا چاہیے, تب سجدے میں تو اشارے سے کرتا ہوں نا, بس سر جھکا لیا, 3 بار سبحان ربی العلیٰ کہہ لیا, وہ اللہ اکبر کہہ کر, تو دونوں بار اللہ اکبر کہنا ہے, سجدہ ہو جاتا ہے, آدھا منٹ بھی نہیں لگتا, اور ایک ثواب کا کام, عظیم ثواب کا کام ہو جاتا ہے, اس کی برکتیں فوائد اپنی جگہ پر. شکر خالق, مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شکر خالق کس طرح سے ہوا ادا, ایک زباں اور نعمتیں بے انتہا. ایک جگہ لکھا شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے. دار مندی کی کرو بھائی قبول, پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول. اس کی شرح شرح کلام عطار. اس شعر میں درس نظامی سے فارغ ہونے والوں کی بابرکت تقریب پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نصیحت بھری باتیں تحفے کے طور پر پیش کرنے کا بیان ہے, جو علم پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. مدنی پھول یعنی نصیحت بیان کرنا, یعنی یہاں مراد نصیحت بیان کرنا ایک خوبصورت کام ہے جو علم کو بڑھانے اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نمبر 3, گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا, بار گائے حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا. الفاظ و معانی, دستار فضیلت یعنی علم و عزت کی علامت کے طور پر باندھا جانے والا امام شریف, بارگاہ حق اللہ کریم کی بارگاہ. اس شعر میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر چہ آپ نے درس نظامی کورس مکمل کر کے علم و عزت کو حاصل کر دیا ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت پانے میں ہے، جس کا جیتے جی کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ لہذا دستار فضیلت کو حاصل کر لینے کے باوجود اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے ڈرتے رہیے کہ نہ جانے میرے بارے میں علم الہی میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پارا 22 سورۃ الفاطر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے علماء اس مبارک آیت سے مراد ہے، اور خشیت یعنی ڈرنے کو اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ تمام امور کی روح ہے، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اس سے بھلائی ہی کے کام ہوتے ہیں، اور جو بے خوف ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کی برائی کے کام کر گزرتا ہے۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ڈرتا ہے وہ اول رات میں اٹھتا ہے، جو اول رات میں اٹھتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2450۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جو دشمن کے شب خون مارنے یعنی رات کو حملہ کرنے کا اندیشہ کرتا ہے، ڈر ہوتا ہے اس کو، وہ جنگل میں رات غفلت سے نہیں گزارتا ورنہ مارا جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ شیطان شب خون مارنے والا دشمن ہے۔ ہم دنیا میں رائے آخرت طے کرنے والے مسافر ہیں، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، یا غفلت نہ کرو ورنہ لٹ جاؤ گے۔ حوالہ مرآۃ المناجی جلد 7 صفحہ 155۔ علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے، لہذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ پاک سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اللہ پاک سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ یعنی عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور اللہ پاک کی نافرمانی پر انہیں بے باک نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے، اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ حوالہ قرطبی جلد 7 صفحہ 250۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کی، مجھے فتویٰ دیجئے کہ عالم کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو۔ حوالہ سیرۃ الجنان جلد 8 صفحہ 195۔ تو ڈر اپنا عنایت کر رہے، اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعر نمبر 4، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو کہ بھول جانے سے بچو۔ الفاظ و معانی، عمر بھر باقی رکھو یعنی علم کو ہمیشہ یاد رکھو اور عمل میں لاؤ۔ اس شعر میں علم کو یاد رکھنے اور زندگی بھر محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے اور اپنے علم پر عمل کیا جائے تاکہ علم دین کا فائدہ دنیا و آخرت میں جاری رہے۔ علم دین کو دوسروں تک پہنچانا، انہیں سکھانا صدقہ جاریہ ہے، اس سے نہ صرف معاشرے میں بہتری آئے گی بلکہ اچھی اچھی نیتوں سے علم دین سکھانے والے کو خوب اجر و ثواب کی سوغات عنایت ہوگی۔ کسی نے عالم نے کتاب لکھی تو جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی لوگ نفع اٹھائیں گے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ کا کام ہے یہ۔ اس طرح کسی نے کسی کو سنت سکھا دی، نماز سکھا دی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا پھر دوسروں کو سکھاتا رہے گا، تو اس پہلے جس نے سکھایا نا اس کو یہ سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دین سکھانا، کسی کو دین کی بات بتانا، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ جیسے اب آپ پڑھ کر کتاب درس دیتے ہیں مسجد میں. آپ نے اپنے طور پر تو مطلب ایک سنت بتا دی کہ بھائی ناخن اس طرح تراش کرتے ہیں مثلا, ناخن کاٹنے کا طریقہ بتا دیا. تو اب یہ کہ جس نے سیکھا آپ کو ثواب تو ملے گا سکھانے کا, اب اس نے دوسرے کو سکھایا, تیسرے کو سکھایا, 100 کو سکھایا, 50 کو سکھایا, 1000 کو سکھایا, پھر وہ دوسروں کو سکھاتے رہے, وہ چلا آپ سے یہ شخص سیکھ کر, آپ ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنا ثواب ہے. تو درس دینے میں, مبلغ کو بیان کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. بیان کریں جبکہ بیان کرنے کے اہل ہوں. ہمارے یہاں تو بیان بھی اب آسان ہو گیا ہے, یہ کتابیں موجود ہیں الحمدللہ, مکتبۃ المدینہ بھرا پڑا ہے تو کتاب سے وہ بیان تیار ہو جاتا ہے. ہاں اپنی زبانی بیان کرنے میں تو یہ کہ علماء ہی بیان کریں, جبکہ ہر عالم بھی ضروری نہیں کہ اس کا ہر وقت اس کا حافظہ مضبوط ہو. یہ میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں, عالم کا لکھا کہ عالم بیان کرے, لیکن عالم بھی درست بیان کرے. اگر وہ بھی اگر حدیث پاک بیان کرتا ہے نا اور زبانی کرے گا اور الفاظ ادھر ادھر کر دیے, اور اگر وہ روایت بالمعنی کے درجے سے بھی چلا گیا, وہ مرادی معنی ہی نہیں بن رہے اس کے, اور ایسا اس نے قصدن کیا تو یہ بھی گناہگار ہوگا. یہ تھوڑی کہ عالم جو چاہے بولے, مفتی صاحب جو چاہے فتویٰ دے دیں. سب کے لیے مطلب کرائٹ ایریا ہے ان کا, کہ اسی ایریا کے رہ کر انہوں نے فتویٰ دینا یا بیان کرنا یا قلم چلانی ہے یا کوئی شاعر ہے تو اس کو اشعار لکھنے, ہر جگہ پر مطلب یعنی اس کے پہرا لگا ہوا ہے شریعت کا. ہم شریعت سے آزاد نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہتے, ہم بالکل شریعت کے اندر ہی رہ کر سب کچھ کام کرنا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ کتابیں لکھنا یا جو اہل ہو, یہ نہیں کہ نہ اہل کتابیں لکھے گا تو خود بھی ڈوبا ہے دوسرے کو بھی لے ڈوبے گا. غلط غلط باتیں میں نے دیکھا کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, بھلے وہ نام حضرت علامہ مفتی جو بھی لکھا ہو, اب خدا بہتر جانے, کیونکہ جو بھی کتاب لکھتا ہے نا وہ عام طور پر اس کے ہیلپ پر ہوتے ہوں گے. میں بھی جب لکھتا ہوں تو میں تو المدینہ تو علمیہ سے مجھے تعاون ملتا رہتا ہے الحمدللہ, تو یہ کہ ہیلپر ہوتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ ہیلپر نے کوئی بھول کر دی ہو اور جن کا نام کتاب پر لکھا وہ برابر انہوں نے نظر نہ رکھی ہو اور یہ غلطی نکل گئی ہو. یہ ہوتا رہتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, غلطی پر ڈھکن نہیں ڈھکنا چاہیے. اگر ہے غلطی, ضمیر بھی مانتا ہے غلطی ہے, دلیل بھی شرعی ذہن میں آ رہی ہے کہ غلطی ہے, تو اب بھی اس پر ڈھکن ڈھکنا اور اس پر تاویلات کرنا یہ آخرت میں پھنسانے والی بات ہے. شرافت کے ساتھ بندہ تسلیم کر لے گا, ہاں یار بھول ہو گئی ہے, اور اگر شرعی ازالہ بنتا ہے اس کا تو ازالہ کر رہا ہے شرعی غلطی پر, کہ کوئی جیسے فتویٰ کسی نے غلط دے دیا مفتی صاحب نے, یا کسی نے بھی مطلب یہ کہ کوئی ایسی مسئلہ غلط بتا دیا عالم نے, گناہ نہیں ہوگا عالم کو, عوام نے بتایا تو گناہ گار ہو جائے گا. عوام کو تو مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے الا کہ عالم نے جو بتایا لفظ تو لفظ اس کو یاد ہو یا کتاب سے دیکھ کر پڑھ کے سنا دے, اپنے طور پر نہیں. تو بہرحال جس کو بھی غلطی کا پتہ چل گیا کہ بھائی درست یہ تھا نکلا میرے منہ سے غلط, اور وہ شرعی غلطی جس کو یہ غلط مسئلہ جسے بیان کر دیا, غلط حدیث بیان کر دی, آیت غلط پڑھ دی, ترجمہ اس کا غلط کیا اور ایسا غلط کیا کہ جو اس کے ٹریک سے بالکل ہٹ گیا, وہ منتا ہی نہیں وہ ترجمہ اس کا, تو اس طرح کے معاملات میں پھر ازالہ فرض ہوتا ہے, اور ازالہ فوراً فرض ہوتا ہے. ازالہ مانے جو کچھ غلطی کی تھی اس کو کہ یہ غلط ہے اور درست یہ ہے, یہ کرنا فرض ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, نفس پر بڑا گرا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اے لوگ کیا کہیں گے یار, لوگ اب خوش ہوں گے تو کندھے پہ اٹھا کے جنت میں نہیں چھوڑائیں گے, اور اگر جہنم کا حکم ہوگا تو کھینچ کر بچا نہیں لیں گے. کرنا رب نے, رب سے ڈر کر اگر کسی بڑے سے بڑے مفتیوں کے واقعات لکھے ہوئے کہ اس طرح غلطی ہوئی تو انہوں نے ازالے کیے, تو الحمدللہ. تو یہ علیم حق جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے, ازالہ کرنے میں وہ شرمائے گا نہیں, کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے بھی دو چار آدمی کہ یار کیا یار اس کو آتا کیا, تو ٹھیک ہے بھائی, کب عالم کہے گا بھی نہیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, وہ آج ہی کرتے. تو بہرحال یہ غلطی شرعی ہو جائے تو ازالہ یہ فرض ہو جاتا ہے, اور فوراً ازالہ کرے. مصدق ہے کوئی, اس کی تصدیق کی کسی نے, فتوا لکھتے ہیں تصدیق بھی کرتے ہیں, یا تصدیق مصدق ہوتا ہے بیان کرنے میں بھی مسئلہ بیان ہوتا ہے, کوئی مصدق بیٹھا ہوتا ہے تو اس پر بھی فرض ہوتا ہے کہ ازالہ, یعنی کہ بہرحال ازالہ ہونا چاہیے, اور جتنوں کے سامنے وہ غلطی ہوئی ان سب کے سامنے وہ خبر پہنچنی چاہیے ازالے کی. یہ نہیں کہ جیسے کہ ان 100 کے سامنے ہوئی اور دوسرے 1000 کے سامنے ازالہ کر دیا, وہ نہیں وقائے گا. ان 100 کو پتا چلنا چاہیے جنہوں نے آپ سے غلط مسئلہ سنا تھا, ان کو پتا چلے, یہ فرض ہے. اب ضمناً دوسروں کو پتا چلی وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے مسئلے بیان کرنا خاص کر. تو حدیث سے بھی زبانی طور پر سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں بندہ ریڈی الرٹ ہو جائے, بالکل اس میں ذرا بھی چوکا تو مر گیا. تو اس لیے وہ بزرگوں کے تو واقعات ملتے ہیں اس طرح کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے برابر یاد آ رہا کہ یہی فرمایا تھا, وہ کہیں بھول تو نہیں ہوئی, نہیں بالکل یہی فرمایا تھا. یعنی اس طرح میں سمجھایا, مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے واقعات اتنا ڈرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ حدیث ہیں کہ جس نے جان بوجھ پر سرکار پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے, یہ مضمون ہے حدیث پاک کا. تو وہ حضرات جو تھے ہمارے اکابرین, بلکہ ہمارے جو بھی علماء حق ہوتے ہیں, وہ سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا تو تصور نہیں ہوتا, جان بوجھ کر کیوں اپنی آخرت کو برباد کرے گا. تو یہ جنرل بات کرتا ہوں, لیکن بہرحال طرح طرح کے لوگ ہوئے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑی بھی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی علماء ہی ہوتے ہوں گے اپنے اپنے حساب سے گڑنے والے, ہو سکتا ہے سمجھے. تو لیکن جو بھی جھوٹی حدیث جان بوجھ کر گڑے گا وہ تو جہنم میں جانے والا کام اس نے کیا ہے. اچھا, پانچواں شعر اور آخری شعر, ویسے 20 شعر ہیں اس کلام میں, آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں میں. جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا, گو سند ہے پاس لیکن لیکن نام کا عالم رہا. الفاظ و معانی, نام کا عالم یعنی صرف ظاہری طور پر عالم ہونا, سند یعنی ڈگری سرٹیفکیٹ, یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اگر اسے بھول جائے یا اس پر عمل نہ کرے تو وہ اگر بھول جائے تو وہ صرف نام کا عالم رہ جاتا ہے, حقیقی عالم نہیں کہلا سکتا, کیونکہ علم صرف سند حاصل کرنے کا نام نہیں. یعنی ایسا بھول گیا کہ بالکل ہی ڈبا ہی گول ہو گیا, یعنی عالم کی تعریف جو ہے اس سے گر گیا, وہ اتنا بھول گیا. جیسے قرآن شریف حافظ صاحب ہیں, کوئی آیتیں بھول گئے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے حافظ صاحب نہیں ہے, لیکن اب وہ سارا بھول کے بیٹھ جائیں, آدھو آدھ بھول جائیں تو اب اس کو کیا کہیں گے لوگ, حافظ تھوڑی کہیں گے جب پتہ چل جائے گا. تو بہرحال یہ وہ اتنا بھول جائے کہ وہ عالم کی ڈیفینیشن پر باقی نہ رہا تو اب یہ عالم نہ رہا. مفتی صاحب جو واقعی مفتی بن گئے, مفتی ویسے لکھنے سے مفتی نہیں بنتا کہ نام لکھ دیا مفتی پتہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے, بلکہ عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے, عالم ہو اور کسی استاد یعنی کسی استاد مفتی کے ماتحت وہ فتوے لکھے, پھر جب اجازت ملے تو فتوے دے, یہ برسوں اس کو لگتے ہیں, آسان نہیں ہے, برسوں تک مطلب یہ اس کو محنت کرنی ہے, جب اس کے استاد اجازت دیں گے تو اب وہ فتوے دے گا. تو اب اس میں یہ کہ جب تک اس کا درست جوابات اس کے جا رہے ہیں, درست جوابات دے رہا ہے تب تک ٹھیک ہے, اگر اتنی غلطیاں کر رہا ہے کہ اس کی غلطیاں درست جوابات پر غالب آ گئیں تو اب یہ پھر مفتی نہ رہا. جب تک غلطیوں پر اس کے ثواب یعنی درست جوابات زیادہ ہیں تو یہ مفتی ہیں. تو اس طرح اب یہ کہ آپ کو جو دستار بندیاں ہوئی نا, حضرت علامہ مولانا وغیرہ مفتی بھی کہتے ہوں گے آپ کو, جو تخصص فقہ جنہوں نے کیا ہے ان کی بھی دستار بندیاں, یہ تو شاید معروف ہو گئے ہوں گے مفتی صاحب کے طور پر, لوگ رجوع کرتے ہوں گے بھائی سوچ سمجھ کر, ایسے نہیں. جب تک آپ کو آپ کے استاد مفتی نہ کہیں نا, سارے عوام مل کر مفتی کہیں تو آپ بہتر یہ کہ معذرت کر لیں گے میں سیکھ رہا ہوں, ہاں استاد صاحب جب مفتی کہیں گے نا کہ ہاں بھائی آپ مفتی بن گئے دو جواب, تو ہمارے یہاں دار الافتاء اہل سنت میں تو خیر اس طرح کے قواعد ہیں کہ تخصص کے بعد اس کی تدریب یا جو بھی اس کے پروسیجر اس کا, پھر سینئر متخصص بنتا ہے جب تو اس کو جواب دینے کی اجازت ملتی ہے. وہ تو یوں وہ تعریف جو مفتی کی ہوتی ہے تو کہلائے گا مفتی, جس کو جواب دینے کی ان کے استادوں نے اجازت دی. میں نے اجازت دے دی, آپ نے دے دی, وہ نہیں وکائے گا, وہ نہیں چلے گا, استاد دے گا اجازت. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ تخصص فقہ آپ نے کیا مبارک, لیکن ہاتھ جوڑ لیے تھے پھر جوڑ دوں, آپ مفتی نہیں ہیں. آپ کو آپ کے استاد مفتی کہیں گے تو آپ مفتی ہوں گے. استاد ہمارے ہاں تو استاد ایسے کمزور نہیں ہے جو ٹھک کر کے مفتی بنا دے, بڑی کسوٹی پر اس کو رکھتے ہیں, بہت پرکھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کتنے فتوے لکھنے پڑتے ہیں اور پورے پورے فتوے ان کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. مفتی نانی ماں کا گھر نہیں ہے, تو اس لیے آپ مفتی نہیں ہیں, پہلے سے آپ ذہن بنا لیں. کوئی مفتی گئے تو معذرت کر لیں کہ میں دعا کرو مفتی بن جاؤں, مفتی ہوں نہیں. بلکہ وہ عالم بھی کہے تو صحیح بات ہے کہ عاجزی بھی ہے, اور مطلب درس نظام ہی کر دیا وہ عالم بن گیا ہے, ضروری بھی نہیں ہے. اور درس نظام ہی نہیں کیا وہ عالم بن ہی نہیں سکتا, ایسا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام نے کون سا درس نظام ہی کیا تھا؟ میں ایک سے ایک مجتہد بھی ہوئے, ایک سے ایک مفتی بھی ہوئے. تو در سند اعلی حضرت صاحب فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں, علم ہونا چاہیے. علم اللہ نصیب کرے ہم سب کو. تو بہرحال یہ کہ فتوے نہیں دینے, جس کو دیکھو پیج کھول کر اپنا بیٹھا ہوا ہے, ہم خان آفتاب بس میں سورج ہوں, ساری دنیا کو روشن کر رہے بیٹھا ہوں, اور چوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہوں گے, نہیں کرو یار اس آخرت میں پھنس جاؤ گے. مہربانی کر کے اگر ٹھیک ہے آپ کا پیج ہے تو آپ کتابوں سے پڑھ کر مسئلے بھلے بتائیں, علماء سے سن کر حفظ کر لیا اپنے استادوں سے وہ بتایا, لیکن یہ کہ اپنے طور پہ سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے. اگر دے رہے ہیں مدنی بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو اجازت کس نے دی؟ نہیں دیا کرے جوابات, یہ لائیو جواب ویری رسکی گین. میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو مدنی مذاکر ایک پابند ہے, کبھی مفتی صاحب نہیں ہوتے میں گھبرا جاتا ہوں, اگر یہ بولتا ہے یار میرے کو آپ مہربانی کر کے ایسے ہیوی ہیوی سوالات مت کرو, میں جوابات نہیں دے پہ رہا ہوں, اور میں روک دیتا ہوں کہ یار میں نہیں دے سکتا, مفتی صاحب کو آنے دو, مفتی صاحب کو آنے دو, ان کے لیے باقی رکھتا ہوں میں. ڈر لگتا ہے, حالانکہ میرا تجربہ یہ جتنے ہمارے پاس جو دعوتی صاحب مفتی ہیں نا سب میرے بچے ہیں ایک طرح سے, اب سب میرے سامنے ہی مطلب ماشاء اللہ, انہوں نے کسی نے حفظ کیا, کسی نے درس نظامی کیا, مفتی بنے, لیکن ہیں سب کے سب مجھ سے ذہین, الحمد للہ مجھ سے ذہین ہے. تو اس لیے میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں, میں ذہین ہوں نہیں, کند ذہن ہوں, اور نہ میں نے کوئی باقاعدہ کوئی, میں مفتی تو کہتا بھی نہیں اپنے اپنے, ہوں بھی نہیں, ایمانداری کی بات ہے. مطلب میں نے مفتی بے قاعدہ نہیں ہوتا, اعلیٰ حضرت لکھا ہے مفتی بے قاعدہ نہیں بن سکتا, مفتی باقاعدہ بنتا ہے. باقاعدہ تربیت لے تو میں نے افتا کی تربیت لی ہی نہیں ہے, فتوی لکھے ہی نہیں کبھی کسی استاد کے ماتحت, تو میں یوں مفتی نہیں ہوں. مفتی کی تعریف میں بھی نہیں آتا, میں کوئی بولے مجھے مفتی تو وہ غلط بولتا ہے, اس کو نہیں بولنا چاہیے, بے خبری میں بولتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں واقعی نہیں ہوں مفتی. اور اس میں کوئی مطلب عاجزی یا عجز و انکسار نہیں ہے, یہ حقیقت کا اظہار ہے, اور اللہ پاک میری اس بات کو بھی مطلب قبول کر لے کہ ایسا بولتے ہوئے آدمی شرماتا ہے, جس کو دنیا مطلب جس کے آگے پیچھے وہ اور مسئلے پوچھتی ہو تو وہ تو وہ نہیں, بہت بڑا مفتی ہے. میں بہت بڑا مفتی نہیں ہوں, میں چھوٹا مفتی بھی نہیں ہوں, میں ہوں ہی نہیں, چھوٹا بڑا تو کب ہوگا جو ہوگا. تو وہ یہ نہ انکسار عاجزی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ کرے کہ مجھے واقعی یعنی کہ میں مفتی بن جاؤں, لیکن اب عمر اتنی ہے کہ میں باقاعدہ ظاہر کہ تربیت لے بھی نہیں سکتا, اتنی نہ اتنی صلاحیت ہے, نہ اتنی اب ایج ہے, نہ اتنا علم ہے. اللہ پاک لاج رکھے بس, اور مجھے علماء کا محتاج رکھے, ان کے قدموں سے دور نہ کرے. جس دن میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا نا کہ یار یہ میرے بچے ہیں مجھے بتاتے ہیں, اللہ نہ کرے تو وہ میری بربادی کا پہلا دن ہوگا اور آخری دن ہوگا. اللہ اس سے بچا, میں علماء کا قدردان اپنے دل سے مجھے دل میں قدر ہے, یار یہ عالم ہے, اس کا احترام, اس کا احترام, اس کا احترام. اور یہ درس میں آج سے نہیں برسوں سے دے رہا ہوں الحمدللہ, اور آپ نے بھی آگے دینا ہے, مگر اپنے آپ کو عالم کہنے کی بھول نہیں کرنا. تبارانی شریف کی حدیث میں نے فتح رضویہ میں کم از کم دو جگہ تو پڑھی ہے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. تو اپنے منہ سے کبھی نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں. اور عالم کا آپ کو جب پتہ چلے کہ عالم ہو گئے تب بھی عاجزی کرنا. اور ابھی اگر آپ عالم کا انکار کرتے ہیں درس نظام کی اور آپ کو پتہ کہ عالم نہیں ہے تو آپ کا انکار عاجزی بھی نہیں ہے نا, تو ہے ہی نہیں. جیسے میں نے مفتی نہیں ہوں کہا تو یہ عاجزی نہیں ہے, حقیقت کا اعتراف ہے. اس میں کیا عاجزی, وہ خالی خالی مطلب جو اپنے میں خوبی نہیں ہے اس کو مطلب اپنے اوپر اوڑھ لینا. اور جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگ عمل میں ریا کرتے تھے, کچھ کرتے تھے عبادت میں تو ریاکاری میں پڑھتے تھے, اب وہ دور آ گیا کہ عمل نہیں کرتے مگر ریا کرتے. تو یہ امام غزالی پانچویں صدی ہجری کے مجدد, تو اب تو پندرہویں صدی ہے, اب کتنی دس یعنی 1000 سال ہو گئے امام غزالی کو تقریباً. تو اب کیا پوزیشن ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ, کہ اتنی دوری ہو گئی ہے دین سے, علم دین سے, اور لوگ علم دین سے دور بھاگتے ہیں. اور اہل علم دین جو ہیں, علم دین والے علماء مفتیان وغیرہ, ان سے بھی دور بھاگتے ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب تماشے بنا کر رکھے لوگوں نے, اب بہت دور ہو گئے دین سے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ انہوں نے بہت سو کو دین سے قریب کیا ہے الحمدللہ. اللہ کرے مزید اس کا کام جاری رہے. اور آپ سب جو دستار بندی جن کی ہوئی ہے نا, وہ سب کے سب مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کا دینی کام مت چھوڑنا, اپنی جگہ پر کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا. اور یہ ایک ویسے بھی مطلب آپ کی آپ کا ایک وہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ رہے پڑے بڑے پلے بڑے, ظاہر ہے تو ایک مطلب جس دسترخوان پر کھاتے ہیں تو اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی آپ کی آپ کی اور آپ کی اپنی ہے, تو اس کا کام بھی کرتے رہنا ہے. تو بہرحال یہ کہ علم حاصل کیا تو اس میں ہے نا کہ پانچویں شعر میں جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا, گو سند پاس لیکن نام کا عالم رہا. تو یہ پڑھاتے رہنا ہے, اگر صلاحیت ہے پڑھانے کی تو پڑھاتے رہنا. یہ تدریس کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کیا آپ نے, اللہ کرے آپ کو مدرس مان لیا گیا, تو پڑھاتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا علم باقی رہے گا. نہیں پاس ہوتے کوئی بات نہیں, اگر ہے صحیح معلومات گھر میں اپنے مطلب بھائی بہنوں کو پڑھائیں, یعنی پڑھاتے رہیں. ورنہ علم ہے نا, پیسہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے بعد یعنی کہ پڑھاتے رہنا یہ بہت مفید, مفید ہی نہیں بلکہ مفید ترین ہے. دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اور 12 دینی کام جو مخصوص ہیں دعوت اسلامی کے وہ بھی آپ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ جتنی دعوت اسلامی پھیلے گی نا اتنا علماء پروڈکشن بھی ہوگا. جب شروع دعوت اسلامی ہوئی تو کوئی تصور نہیں تھا جامعۃ المدینہ کا, عالم پروڈکشن کا تصور ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ کام کو کام سکھاتا ہے اور جامعۃ المدینہ بنے, مدارس المدینہ بنے, کتنے حافظ قرآن کی بھی آج مطلب یعنی کہ سند کی ترکیب ہے. تو ماشاءاللہ یہ کہ ناظرہ والوں کی بھی غالب ہو سکتا ہے سند ملے گی آج. تو اس طرح مطلب یہ کہ پہلے ہی کوئی تصور نہیں تھا مدرسوں کا. بس ہم جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو, میں تو مسجدوں میں جاتا تھا دور دراز اور جا کر نیکی کی دعوت دیتا تھا. نیکی کی دعوت میں ہماری اصطلاح نہیں تھی اس وقت, تو آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے, ایک سے ایک دماغ ملتے گئے. اور یوں مطلب ماشاءاللہ کہ یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے, یہ کرتے رہے ہوتا رہا. اور آج اللہ کی رحمت سے تو پہلے ایک جامعۃ المدینہ کھلا, تو پھر اب کتنی مجھے تعداد بھول جاتا ہوں, دنیا میں اتنے جامعۃ المدینہ بن گئے, یعنی کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہا الحمدللہ. تو آپ سب اگر دینی کاموں میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ جتنے ان سے ڈبل ٹریبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو علماء پروڈکشن بھی ہوگا, نمازی بھی بڑھیں گے, مسجدیں بھی بڑھیں گی. مسجدیں بھی تو بنا رہے نا دعوت اسلامی والے الحمدللہ, دین کا کام بڑھے گا انشاءاللہ. بہت ٹائم لے لیا آپ کا معذرت.
الحمدللہ, شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت بھی آج بزرگ اسلامی بھائی جمع ہیں, اور عہد رضا مرحوم اور سجاد رضا مرحوم کے اصال ثواب کی نیت سے الحمدللہ سحری اجتماعات کی بھی بہاریں ہیں ملک و بیرون ملک میں. آئیے کچھ اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے 100 برس کے روزوں اور 100 برس کے شب بیداری کے برابر ہو, اور وہ 27 رجب ہے. اسی تاریخ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
اللہ کا
پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلبوں جگر پر چھا گیا ایک کیف سا عجب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے، اب آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب۔
ایک سے چوبیس رجب شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں، سات روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 59,494، 59,494، چار روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 70,949، 70,949، دو روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 122,714، 122,714۔
آئیے مدری چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ کا پرومو فیضان معراج کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔
ایک رات جس میں آسمان و زمین کے فاصلے سمٹ گئے، وہ بابرکت رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب خاص عطا ہوا۔ مکتبۃ المدینہ کی منفرد کتاب فیضان معراج اس عظیم معجزے کی تفصیلات اور حکمتوں پر ایک بہترین علمی کاوش ہے۔ اس کتاب میں شامل ہے معجزہ معراج کی حکمتیں اور سیکھنے کے پہلو، نماز کی فرضیت کا پس منظر، معراج کے دوران عطا کیے گئے انعامات، آسمانی دنیا کی جھلکیاں اور بہت کچھ۔ اگر آپ بھی اس عظیم معجزے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آج ہی مکتبۃ المدینہ سے کتاب فیضان معراج حاصل کریں۔
الحمدللہ امیر اہل سنت مختلف کلام لکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک نیا کلام آپ نے لکھا ہے، آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔
رب کی ہو تم بے ہر گھڑی رحمت معافیہ، رب کی ہو تم بے ہر گھڑی رحمت معافیہ، مولا علی کا تم نے ہمیشہ شفقت معاویہ،
سچ محبت معاویہ
جس کو سچ محبت معاویہ، فضل خدا سے وہ نہ جہنم لے جائے گا، فضل خدا سے وہ نہ جہنم تڑپا کروں صدا، ایسی نگاہ کیجیے، ایسی نگاہ کیجیے حسرت معاویہ، ایسی نگاہ کیجیے حسرت معاویہ،
نظر عنایت معاویہ۔
اچھا اس کلام میں مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا، کرتے رہے علی بھی ہیں شفقت معاویہ، اس کے بعد پانچ شعر ہیں، بے شک معاویہ سے برتر علی کی شان، رکھتے نہیں ان سی فضیلت معاویہ، اور ان میں جو پانچواں شعر ہے اس پانچ میں، نام معاویہ پہ بھی بے جا ہے اعتراض، فرمایا خود نبی نے سماعت معاویہ، تو کہیں تھوڑی تشریح اور اصل جو وضاحت مجھے کرنی وہ کر دوں کہ یہ کلام، جب میں کوئی کلام لکھتا ہوں نا یا رسالہ لکھتا ہوں، رسالے کی شرح تفتیش کرواتا ہوں مفتی صاحب سے، اور کلام کی مفتی صاحب سے بھی تفتیش کرواتا ہوں شرعی، اور فنی تفتیش جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے کرواتا ہوں، تو اب یہ کہ شرعی تفتیش میں تو کوئی مطلب ہو گیا، اور جو میں نے کلام لکھا وہ فنی تفتیش بھی ہو گئی، اب اس میں پانچ شعر جو میں نے عرض کیا نا، وہ جنہوں نے میرے فنی مفتش ہیں انہوں نے اس میں مطلب، یعنی کہ زیادہ کام انہوں نے کیا پانچ شعر میں جو عقیدے کے تعلق سے ہیں، وہ ادب والا مولا علی نے، مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا، کرتے رہے علی بھی ہے شفقت معاویہ، یہ تو میرا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں کچھ میرے بھی الفاظ ہیں تو کچھ ان کے بھی الفاظ ہیں جنہوں نے تفتیش فرمائی، تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے بہت اچھی یعنی کہ اس میں اضافہ کیا، میں نے کہا یہ بتا دوں کہ یہ پانچ شعر مکمل طور پر میرے نہیں ہیں، اب اس میں لائن لکھنا رہی ہے، میں اب وہ وائرل تو ہو گیا ہے، ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایک لائن مجھے اس میں اضافہ کرنی ہے جو رہ گئی ہے، کہ یہ مطلب یہ پانچ شعر منو ان میرے نہیں ہیں، زیادہ کام ان کا ہے، میرے اس معنی میں فن کے تعلق سے جو میرے مطلب مہربان ہیں اور مجھے یہ تفتیش کر کے دیتے ہیں، ماہر فن ہے ماشاءاللہ اپنے فن میں، اور سنی بھی ٹنا ٹن ہے، ان کے اشعار سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو انہوں نے پانچ اشعار لکھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور وضاحت جو فرمائی ہے مدینہ مدینہ. اچھا اس میں اب ایک تو یہ کہ وعدہ حسنہ، یہ پر ہیں صحابہ وعدہ حسنہ میں سب کے سب، حضرت علی ہوں یا کہ ہوں حضرت معاویہ، یہاں وہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی سورہ حدید کی آیت ہے 27 پارے میں، یہ سورہ حدید آیت نمبر 10 ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے اچھی چیز سے مراد یہاں جنت، ٹھیک ہے نا، کہ سب کے سب صحابی جو صحابی ہیں، تو صحابی کی تعریف کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا صحبت اٹھائی چاہے ایک لمحے کی، ٹھیک ہے، تو وہ اور دنیا سے ایمان لے کر گئے وہ ہیں صحابی، تو جو صحابی ہیں تو وہ سب کے سب ہیں جنتی، اور یہ آیت اس کا ثبوت، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو خود بشارتیں ہیں جنت کی، حدیثیں ہیں اس کی، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں عرض بھی کیا تھا بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی، الفاظ امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے لیکن وہ حدیث سے ثابت یہی ہے، پہلی جو دریائی جنگ ہوئی تھی سمندری جنگ، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود امیر تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں جو بھی شریک ہوگا وہ جنتی ہے، نا اس پر واجب ہو گئی، اور مراد ہوئی کہ کیا واجب ہوئی، جنت ہے نا، تو جنت واجب ہو گئی، تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور بھی اس طرح کی، مگر یہ بخاری شریف کی روایت جو مطلب یعنی کہ سنت کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زمانے سے لوگ قیل و قال کرتے رہے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے اور یا جو بھی مطلب اب ہو کہ، تو علماء حق دفاع کرتے رہے، ان کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہ یہ ایسے نہیں تھے ایسے نہیں تھے. اور تاریخ کے واقعات لے کر یہ جو بھی بھلے علماء کہلاتے ہیں وہ ان کے بعد دلائل قرآن و حدیث کے نہیں ہوتے, وہ تاریخ کے واقعات. اور جو طالب علم ہوگا دینی وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ تاریخ نہیں لائی جا سکتی, تاریخ کے دلائل نہیں چلتے. قرآن کی دلیل ہے تو پھر قرآن کی دوسری آیت اس کی ناسخ ہو یا جو بھی اس کے دلائل قرآن سے ہوں تو احادیث مبارکہ. تو اس طرح جو علماء سمجھتے ان چیزوں کو, تو الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر پہلے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا, اب لوگ باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آخری شعر جو پانچواں شعر ہے اس میں, اس میں نام معاویہ پہ بھی بھیجا ہے اعتراض, فرمایا خود نبی نے سماعت معاویہ. یہ تھوڑا گہرا شعر, یعنی کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی اس کا نام بھی سمجھ میں نہیں آتا, تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بھی الٹ پلٹ کر کے معنی لوگوں نے بیان کیا ہے. اللہ ان کو عقل سلیم دے, ہدایت دے, کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو سرکار نے خود سنا اور منع نہیں کیا, تو یہ دلیل نہیں کیا. اچھا پھر مزے کی بات ہے, عمدۃ القاری علامہ عینی, یہ آج کل کے مولانا نہیں تھے, علامہ عینی شرح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری فی شرح بخاری, عمدۃ القاری کی دوسری جلد میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ 20 صحابہ ایسے تھے جن کا نام معاویہ تھا, تو ہر صحابی کو سرکار سے ضرور واسطہ پڑا ہے, ورنہ صحابی ہو نہیں سکتا, اور سرکار نے کبھی بھی معاویہ نام سے انکار نہیں فرمایا. ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن ناموں کے غلط معنی ہوتے تھے نا بدل دیتے تھے, یہ تو حدیث اس کی موجود ہے. تو ان کسی بھی معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا ہے. تو اب آج مطلب لوگ نام پر ان کو خدا کا خوف نہیں ہے, اپنی آخرت کی پڑھی نہیں ہے, قاموں کا گھسیٹ کر اور ایک صحابی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, معاذ اللہ ان کا ہوگا کیا؟ اللہ ان کو عقل سلیم, مجھے تو واقعی سوچتا ہوں ان پر رحم آتا ہے کہ قیامت میں رسول اللہ کا منہ کیا دکھائیں گے, کہ جس کو میں نے کاتب وحی بنایا, جس کی وحی پر اعتبار کیا, لکھنے پر اعتبار کیا, آج قرآن میں ان کا حصہ, ان کی لکھی ہوئی وحی, اور یہ پڑھتے بھی سب ہیں, تو اب ایسا قابل بھروسہ شخصیت کہ جن کے لکھے ہوئے قرآن کو امت نے قبول کیا, ایک نہیں تھے دوسرے بھی صحابہ تھے کاتب وحی, لیکن مشہور یہ ہے کاتب وحی کے طور پہ, تو ان پر ساری امت اعتماد کر رہی ہے. اور خالی نا کبھی نام کے پیچھے پڑھتے ہیں, کبھی کوئی تاریخ کا واقعہ لے کر اس کے پیچھے پڑھتے ہیں, کبھی بولتے ہیں یزید کے باپ تھے, تو حضرت نوح علیہ السلام کس کے باپ تھے؟ ایک لڑکا تھا نوح علیہ السلام کا, کہ جس کو مطلب قرآن نے جس کا انکار کیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے, وہ کافر تھا. اور جب طوفان نوح آیا وہ جا کے غار میں چھپ گیا, بولا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا دوں گا, پہاڑ پہ چڑھ گیا غار میں چھپ گیا, پانی وہاں پہنچا اور وہاں اس کو غرق کر دیا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو اب یار تو نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ کوئی بولے گا کہ ان کی تربیت کیوں نہیں کی, فلاں کی, معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے یہ مثال دیتے ہوئے. تو یہ کہ بیٹا اگر کوئی ایسا ہے تو یار باپ کو برا بھلا کہنا, توبہ استغفر اللہ. تو بے شک یزید تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا, لیکن پلید تھا, نالائق تھا, اور اس نے واقعی یعنی کہ جو بھی کیا ہم اس سے اتفاق تھوڑی کرتے ہیں, یزید کو تو ہم اچھا بولتے ہی نہیں ہے نا, تو حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہا جائے بلکہ ان کی خوبی بیان کی جائے کہ یہ صحابی رسول ہے, ہماری یہ درخواست ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ہم تو خیر کرتے رہیں گے ان کی شان میں. تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نے کوئی منقبت ان کی نہیں لکھی, ویسے معاویہ تو کرتا رہتا ہوں میں, تو مجھے بھی جذبہ ملا, تو یہ 22 رجب کو میں نے یہ لکھنا شروع کیا اور اپنے اشعار میں نے لکھ لیے. پھر وہ تفتیش کے لیے 22 رجب کو میں نے بھیجا فنی تفتیش, مفتی صاحب نے تو فوراً تصدیق کر دی, تو تھے تو انہوں نے بھی کہا ہے تو درستی سب, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا مشورہ دیا کہ یہ ہونا چاہیے, اور یوں کر کے یہ ہم نے 5 اشعار جو تھے اس میں تھوڑا میرا بھی حصہ ہے اس میں, ہم نے مل جل کر لیکن زیادہ حصہ ان کا ہے, یہ ہم نے ڈالے اور اس میں یہ عقیدہ ہمارا رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ عقیدہ پتا چلے گا کہ امیر معاویہ کو مانتے ضرور تھے لیکن حضرت علی سے افضل نہیں مانتے تھے. یہ اس میں سرات آ گئی, مجھ پر یہ الزامات ہیں لیکن وہ الزامات ختم نہیں ہو گئے, جس کو دشمنی ہے وہ تو جھوٹ بولتا رہے گا, لیکن یہ کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ الحمدللہ. بلکہ مولا علی کے جتنے مناقب میں نے لکھے وہ تو پہلی منقبت ہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں. اللہ نے مجھے یہ بس جذبہ عطا کیا اور جس نے مشورہ دیا اللہ اس کو بھی جزا خیر دے, اس کے مشورے سے ہی مجھے جوش پیدا ہوا. اب تو 22 رجب آ گئی ہے, اتنے لوگ پڑھیں گے کب, کون پڑھے گا, تو پڑھے گا نہ پڑھے یار اپنا کام. سنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, روی تھی کیا کیسے کافیے تھے. تو ایک بات بولتا ہوں, ہم نے تو ثنا خانوں میں نام لکھوا لیا کہ ہم امیر معاویہ کے مدح خان ثنا خان. ویسے میں تو الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں ان کی بارگاہ میں, جو بھی مدنی پھول ہوتے پیش کرتا رہتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے, صحابی ہونے کے ناطے صحابی رسول تھے, ہمارے محسن تھے, کہ قرآن کریم ان کے ذریعے پہنچنے میں یہ بھی ایک ذریعہ بنے ہیں قرآن کریم ہم تک پہنچنے میں. جس کو ان سے اختلاف اور جو ان کو جڑ بنیاد کو جو ان کے نہیں مانتا وہ قرآن شریف کہاں سے لائے گا دوسرا. اور سب صحابہ نے سب نے ان کو مانا ہے, یہ بھی تو قرآن کریم کو منظوری ملی ہے نہیں کہ یہ ہے واقعی قرآن ہے, ورنہ تو اس میں اب تک خرد برد بھی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جو موجودہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے, جو ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہوگا. اور یہ جتنا ہے بس اتنا ہی ہے, کوئی زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. 30 یہ 40 پارے نہیں ہے, 35 پارے نہیں ہے, 50 پارے نہیں ہے, کوئی اس میں آیت آگے پیچھے ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے, کسی نے کوئی آیت اس میں خرد برد کر کے دھوکے سے ڈال دی ہے, ایڈیشن کیا ہے, تحریف کی ہے, ایسا کچھ نہیں. یہ قرآن موجود ہے ہمارے پاس, یہی درست ہے, ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ امت غلطی پر کیسے جمع ہوگی, کوئی قرآن کا نسخہ غلط چھاپ دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو قرآن میں جو کہہ رہا ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں حافظوں کے سینے میں, سب کے سینوں میں غلط تو نہیں جائے گا نا یار. اور یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس کا, اس پر ہمارا ایمان ہے, قرآن کریم پر ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اللہ پاک ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو یہ دو چار تھوڑا میں نے کہا وضاحت کر دوں. اور جنگ کے تعلق سے اجتہادی خطا, اس کی وضاحتیں کی ہیں پہلے میں نے, کہ وہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی. تو وہ جنگ جو تھی وہ تھی واقعی دونوں طرف صحابہ تھے, تو لیکن ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا, کسی کو کسی سے بغض نہیں تھا, اور دونوں طرف جو قتل ہوئے شہید تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک طرف تھے, ایک طرف مولا علی تھے, جنگ ہوئی ہے, لیکن حضرت علی اس جنگ میں حق پر تھے. جو حق بات ہے وہ کہنے میں کیا مطلب, مجھے کوئی مولا علی سے دشمنی تھوڑی ہے, نعوذ باللہ, اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت عطا کر دے خدا کی قسم. یعنی اگر میں کہوں تو مجھے حضرت علی سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے, اگر میرا کاٹ کر کوئی خون نکالے ایک قطرہ, علی علی پکارے گا. الحمدللہ میں مولا علی کا, بی بی فاطمہ کا, حسنین کریمہ ان کا آج سے تھوڑی, جب سے ہوش سنبھالا ہے جانے والا ہوں الحمدللہ. تو خیر, تو حضرت مولا علی حق پر تھے اس جنگ میں, اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے, یہ خطا پر تھے, لیکن یہ خطا اجتہادی خطا تھی, یہ کیونکہ یہ مجتہد تھے. مجتہد یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے, اور اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے, اعلی حضرت نے لکھا ہے, بہت بڑے عالم تھے. مجتہد یہ اس کی اپنی مخصوص ڈیفینیشن ہے, مجتہد تھے, اور مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے, یہ بھی ذہن رکھنا, اس کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے. تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی, اور اجتہادی خطا میں تو مطلب کسی کو برا بھلا بولنا آیا ہی نہیں ہے, ورنہ تو یہ مشہور چار امام ہیں نا, ویسے دیگر اماموں میں بھی امام دوسرے بھی ہوئے, لیکن چار مشہور امام ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے, نمازوں کے طریقے میں, تو وضو کے طریقے میں, تو سارے 100% درست, کسی کی تو اجتہادی خطا ہوگی نا اس میں, تو ان کو برا بھلا کوئی کیوں نہیں بولتا, کبھی نہیں بولے گا, مسلمان نہیں بولے گا, عالم دین نہیں بولے گا, جو علم دین رکھتا ہے, کہ یہ مطلب ہے کہ اجتہادی خطا پر ان کو اجر ملتا ہے. تو اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا ہوئی ہے اس میں ہم مانتے ہیں, مولا علی اس بات میں حق پر تھے یہ بھی مانتے ہیں, لیکن اس وجہ سے امیر معاویہ کو جو برا بولتا ہے یا کسی صحابی کو برا بلا کہ وہ تفسیقی کہلاتا ہے, اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل کہے وہ تفضیلی کہلاتا ہے. تو دونوں ہیں گمراہ, دونوں فرقے جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں, تو یہ گناہگار ہے. اور فساد فی الاعتقاد جو ہے نا فساد فی العمل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہم اہل سنت اہل جنت صحابہ کرام کے صدقے میں اہل بیت کے طفیل, تو بس یہ دو چار باتیں آپ یاد رکھیں گے, آپ کو انشاءاللہ کوئی نہیں بیکا سکے گا. کبھی بھی قرآن و حدیث کی دلیل کوئی بھی نہیں لے گا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مطلب اگر کوئی مروڑ توڑ مروڑ کر کسی ایسے شخص کو جس کو علم ہی نہیں اور بیوقوف بنا لے وہ الگ بات ہے, ورنہ اہل علم سمجھتے ہیں. تو اس لیے مطلب کبھی بھی ان چکروں میں آپ پڑھنا نہیں, بحثیں بھی نہیں کرنا, اپنا ذہن بنا لو ہر صحابی نبی جنتی, جنتی. اس میں معاویہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا, مولا علی مشکل کشا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ.
حضرت امیر معاویہ 22 رجب شریف کاتبِ وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس کے موقع پر عاشقان صحابہ و اہل بیت نے نیاز کا اہتمام کیا, ہمیں اس کے مختلف مناظر موصول ہوئے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
نصیحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, لوگوں کو محروم کرنے سے بچتے رہو, کیونکہ یہ عادت آدمی کی مروت ختم کر ڈالتی اور شریف انسان کو رسوائی میں ڈالتی ہے.
لیتا ہوں اس لیے تو میں نامِ معاویہ, لیتا ہوں اس لیے تو میں نامِ معاویہ, میں ہوں غلام ابن غلامِ معاویہ, میں ہوں غلام ابن غلامِ معاویہ.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا